إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے علم کے حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو جمع کیا. اس سے پہلے جن موضوعات پر ہمارے کورس ہوئے ہیں انہی کورسوں کے بعد اسی سلسلے میں ایک اہم ترین سلسلہ جو آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں وہ علم، عمل اور دعوت سے متعلق ہے. علم کی دین میں کیا اہمیت ہے اور علم کیوں ضروری ہے، اسی طرح سے علم حاصل کرنے والے جو طالب علم ہیں، طلبۃ العلم ہیں، ان کے لیے علم کی راہ میں کیا آداب ہیں، علم حاصل کرتے وقت کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، علم کے کیا تقاضے ہیں، علم کے حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں یا کیا اوصاف ہیں طالب علم کے، اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے بعد کیا ذمہ داریاں ایک طالب علم پر لازم ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک دعوت بھی ہے، جو علم کا پہنچانا، نشر کرنا، لوگوں میں پھیلانا، لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، اور اسی طرح سے برائیوں کو روکنا اور بھلائیوں کی تلقین لوگوں کو کرنا، اور پھر اس دعوت کے عمل میں جو طریقے گفتگو ہے، آداب گفتگو ہیں، یعنی کیسے بات کی جائے، کیسے سمجھایا جائے. عام طور سے داعی بہت سارے دعوت دیتے ہیں لیکن دعوت دینے میں ان کا طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اس لیے صحیح عمل کا طریقہ غلط ہو تو نتائج غلط نکلتے ہیں. اسی لیے یہ چار موضوع ہمارے ہیں، جس میں دو موضوع کا تعلق علم سے ہے اور دو کا تعلق دعوت سے ہے. اور چونکہ علم اور دعوت کے درمیان دونوں میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی علم کے ساتھ دعوت کے ساتھ عمل کرے، تو اس میں ضمناً یہ موضوع آ جائے گا. تو اس اعتبار سے ہمارے چار موضوع ہیں جو آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں، جن میں پہلا موضوع ہمارے سامنے علم اور اہل علم کی فضیلت ہے. تو علم کا حاصل کرنا اور علم کا پھیلانا اور اسی طرح سے علم پر عمل کرنا، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو ایک انسان اپنے ذہن میں رکھے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسے انسان کے لیے جو علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور اس کی دعوت دے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فلاح ذکر کی ہے. اور جو لوگ ایسا نہ کریں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں خسارہ ہے. سورۃ العصر میں اگر ہم چاہیں تو اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. آئیے آج سے ہم جو ہمارا پہلا موضوع ہے، علم اور اہل علم کی فضیلت، اس بارے میں جو دلائل ہیں، جو تفاصیل ہیں، اس پر غور کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے نبی آپ کہیے، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، اے نبی آپ کہیے کہ کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں دنیا ہی میں رائے گاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی گمان میں، اسی دھوکے میں، اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. انسان کی ناکامی کے دو بنیادی سبب ہیں، ایک غلط معلومات کی اتباع، دوسرے بری خواہشات کی اتباع. ایک انسان اگر اللہ کے ہاں ناکام ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی ناکامی، اس کی گمراہی، اس کی بدبختی کے دو اسباب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی معلومات غلط ہو، دوسرے یہ کہ وہ اس معلومات کے مطابق عمل نہ کرے جو صحیح معلومات ہے. ایک تو یہ کہ ایک انسان کوئی عمل کرے، کوئی عقیدہ بنائے، اور اس عقیدے اور عمل کی بنیاد صحیح علم پر نہ ہو بلکہ غلط علم پر ہو، تو ظاہر بات ہے اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو اس کی غلط علم کی بنیاد پر بنایا ہوا عقیدہ بھی غلط ہوگا، اور اسی طرح سے اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو اس غلط علم کی بنیاد پر کیا گیا عمل بھی غلط ہوگا. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے غلط عقائد اور بہت ساری بدعات اور خرافات اور غلط عبادات کی بنیاد غلط علم پر ہوتی ہے. اور اسی طرح سے دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس صحیح علم ہو، وہ جانتا ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ جانتا ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو معلوم ہو کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، لیکن اس کے باوجود، اس علم کے باوجود وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، وہ اپنے نفس کے تابع ہو جائے اور اپنی وقتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آخرت کی ابدی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لے. بہت سارے لوگ جو علم رکھتے ہیں، علم رکھنے کے باوجود وہ عمل نہیں کر پاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ خواہش نفس کے تابع ہو جاتے ہیں. پھر اگر یہ خواہشات انسان پر زیادہ غالب آ جائیں تو پھر اپنے عمل کو بگاڑنے سے آگے بڑھ کر ایک انسان دین کو بھی بگاڑنے والا بن جاتا ہے. وہ دین میں اپنی طرف سے حلال و حرام کی تقسیم کرنے لگتا ہے، وہ لوگوں کو غلط فتوے دینے لگتا ہے، وہ غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. تو اگر آپ ساری گمراہیوں کو دیکھیں اور اس کو خانوں میں رکھنے کی کوشش کریں، اس کا آپ الگ الگ تقسیم اس کی کرنے کی کوشش کریں، تو خلاصہ اس میں یہی ہوگا کہ بنیادی طور پر گمراہیوں کی، برائیوں کی، ناکامیوں کی دو وجہیں ہیں، ایک غلط معلومات، دوسرے بری خواہشات. اگر ان دونوں چیزوں کی اصلاح آدمی کر لے تو ایسا انسان علم و عمل کے اعتبار سے اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایک ایسا انسان بن سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، جس کے لیے اللہ کی جنت ہے. ان دو برائیوں کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غلط معلومات کا علاج یہ ہے کہ ایک انسان علماء کی صحبت اختیار کرے، دینی دروس میں حاضر ہو، اور اسی طرح سے کتابوں کا مطالعہ کرے، اور جو علم کے وسائل، شرعی وسائل اس کے پاس مہیا ہیں، اس کے پاس موجود ہیں، ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے دین کا علم حاصل کرے. اسی طرح سے علم والے بھی نہ جاننے والوں کو دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں. اور دوسرا جو مسئلہ ہے، جو خواہشات نفس کی اتباع کا مسئلہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے دیے ہوئے علم کے تابع ہو کر شریعت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پابند بنانے کی مشق کرے. جیسے ایک جانور کو پابند بنانے کے لیے اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے، جیسے ایک بچے کی تربیت کے لیے اس پر مستقل دھیان دے کر اس کو اصول سکھائے جاتے ہیں، اس کو ادب سکھایا جاتا ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، اس کو رغبت دلائی جاتی ہے، اسی طرح سے ایک انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اس کو بھلائیوں کی ترغیب دے، برائیوں سے روکے، اور اسی طرح سے برائیوں میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو سزا دے، اور اسی طرح سے اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک کرے. تو خلاصہ کلام یہ کہ علم کا بگاڑ اور عمل کا بگاڑ انسان کی آخرت کے بگاڑ کا سبب ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو تزکیہ نفس کے میدان میں جاتے ہیں، ان لوگوں کی بھی بگاڑ کا عمل یہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو شیطان اس طرح سے گمراہ کرتا ہے کہ تزکیہ نفس میں علم غلط ان کے سامنے پیش کرتا ہے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کرتا ہے، اور صاف ستھرا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہوا علم اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تزکیہ نفس کے لیے بھی وہ اعمال کرتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا طبقہ جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، صوفی، ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے مسئلہ سمجھ لیا تھا لیکن حل نہیں سمجھا، وہ مسئلے کے سمجھنے میں غلطی نہیں کی ہے لیکن حل کے سیکھنے سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی ہے، صحیح علم ان کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے صوفیہ کا طبقہ اصلاح نفس کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا، انہوں نے اس بات کو جانا کہ انسان کے بگاڑ کا اصل مسئلہ اس کا نفس ہے، نفس کو صحیح کر لو، شیطان کا بس اس پہ نہیں چلے گا، تو نفس کو پابند بنانا چاہیے، نفس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، نفس کی اصلاح میں وہ لوگ مرض کی تشخیص میں کامیاب ہو گئے لیکن علاج ان کی سمجھ میں نہیں آیا، شیطان نے علاج کے سمجھنے میں ان کو گمراہ کر دیا، انہوں نے اصلاح باطن کے نام پر، تزکیہ نفس کے نام پر ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے جو شرک اور بدعات تک ان کو لے کے چلے گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ صحیح علم ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے اپنے حل کو کتاب و سنت کا پابند نہیں بنایا، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، پھر یا تو مطلقاً ان کے پاس نہیں تھا آزاد ہو گئے، یا پھر انہوں نے اپنی عقل کو قرآن و سنت کی تعلیمات اور نصوص پر ترجیح دی، یعنی انہوں نے یا تو صحیح چیز جانی ہی نہیں کہ کیا حل ہے، قرآن و سنت میں کیا سکھایا گیا ہے، یا پھر انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا لیکن سمجھا اپنی عقل سے، سلف کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج اصلاح باطن کے نام پر، تزکیہ نفس کے نام پر، نفس کی اصلاح کے نام پر جو بھی صوفیت پائی جاتی ہے اس کا اکثر حصہ، معظم حصہ خرافات پر اور شرکیات پر اور اسی طرح سے بدعات پر مبنی ہے، اس میں سب شرکیات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ درگاہ وغیرہ کو دیکھیں، قوالیاں دیکھیں، اسی طرح سے آپ وہ ساری چیزیں دیکھیں گے جو اسلام میں نہیں ہیں، جو اسلام کے نام پر آج چل رہی ہیں، اور یہ صوفیہ کی جماعت ہے جس کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اور اسلام کی تصویر عالمی سطح پر بہت زیادہ بگڑی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان کے بگاڑ کے دو سبب ہیں، ایک علم کی خرابی، دوسرے اتباع نفس، ان دونوں کا علاج جس انسان نے صحیح طور سے کیا، یہ دونوں چیزیں، دونوں مسئلے جس نے حل کر لیے، اس نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا، ایسا انسان اللہ کے نزدیک نیک، صالح اور جنت کا حقدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو موضوع ہیں، جو چار ٹاپکس ہیں، یہ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے پہلا حل صحیح علم، اس کی اہمیت، نمبر دو اس پر عمل، اس لیے کہ صرف علم نجات نہیں دے گا، علم سبب ہے اور علم ذریعہ ہے عمل کی اصلاح کا، تو دوسری چیز عمل، عمل صالح، عمل پر کیسے جمے، اور تیسری چیز کہ ایک انسان اپنی ذات تک محدود نہ رہے، اگر وہ صحیح ہو، اس کے پاس علم ہو تو اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں دوسروں کی اصلاح کی۔ اسی طرح سے ایک انسان صحیح عمل کر رہا ہے لیکن وہ کسی جزیرے پر نہیں جیتا ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں، سماج کے بیچ میں جیتا ہے، تو جب سماج کے بیچ میں وہ ہے تو اس کے اثرات سماج پر پڑیں گے اور سماج کے اثرات اس پر پڑیں گے، تو یقینی چیز ہے کہ روزانہ جن لوگوں سے وہ ملتا ہے ان کے اثرات بھی اس پر پڑیں گے، یا تو یہ ان کی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے گا یا لوگ اپنے غلط اثرات اس پر ڈالتے رہیں گے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے تاکہ دوسروں کے اثرات اس پر نہ آئیں، دو میں سے کسی کا اثر دوسرے پر پڑے گا۔ تو تیسری چیز دعوت ہے کہ ایک سماج کی اصلاح میں آدمی مشغول ہو تاکہ سماج کے غلط اثرات ختم ہو اور ایسا نہ ہو کہ یہ یا اس کی اگلی نسل بگاڑ اور گمراہی میں چلی جائے۔ تو تین باتیں ہیں جو ہم کو اس کورس میں سیکھنی ہیں، جن کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور جن کے آداب کو بھی سیکھنا ہے، وہ کیا ہیں؟ علم، صحیح علم، قرآن و سنت کا علم، نمبر دو عمل صالح، عمل پر جمنا، علم کے مطابق عمل کرنا، نمبر تین جو علم سیکھا ہے اور جس عمل کی خود کوشش کر رہے ہیں اس علم کی اور عمل کی دوسروں کو بھی دعوت دینا اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا اگر ان میں کوئی برائی اور خرابی پائی جاتی ہے تو. تو بہرحال یہ ہمارے یعنی موضوع کا خلاصہ ہے، یہ پورے کورس کا خلاصہ ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علم ہے جس کے بارے میں نے ذکر کیا کہ انسان کے بگاڑ میں سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑا سبب اس کے علم کی خرابی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں ایک آدمی جو کچھ کرتا ہے اس میں ایک انسان اپنے لیے کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے، کسی کو غلط. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے تجارت میں فائدہ ہے اس لیے وہ تجارت کر رہا ہے. کوئی آدمی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی آدمی انجینئر بنا ہے، کوئی آدمی کوئی چیز کھاتا ہے، کوئی آدمی ڈائٹنگ کرتا ہے، کوئی آدمی کسی قسم کے کپڑے پہنتا ہے، کوئی آدمی کسی قسم کا گھر پسند کرتا ہے. تو آدمی کی پسند ناپسند ہوتی ہے، یہ پسند اور ناپسند اور یہ کوششیں اس کی علم کے تابع ہوتی ہیں. عام طور سے وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے تبھی اس چیز کو آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اخیراً ایک انسان کا مدار جو ہوتا ہے اس کی زندگی کا اس کی سوچ پر ہوتا ہے. اس لیے اگر سوچ صحیح ہو تو آدمی کی زندگی صحیح ہوتی ہے، اور اگر سوچ صحیح نہ ہو تو اس کی زندگی غلط ہوتی ہے. سوچ کو صحیح کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑی دوائی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحیح علم ہے. کیونکہ انسان کا علم اگر صحیح ہو اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے، انسان کا علم اگر غلط ہو اس کی سوچ غلط ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو بچہ ایسے ماحول میں پلا ہو جہاں پر چوری کر کے یا کسی سے کوئی چیز چھین کے اس کو حاصل کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کی سوچ یہی بنے گی کیونکہ اس نے اپنے ماحول میں یہی دیکھا ہے، اس کو یہی دکھائی دیا کہ یہی صحیح ہے. کہ جو آدمی کچھ چھین لے کسی سے، دھوکہ دے دے کسی کو، تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے. اس کی معلومات بچپن سے وہی بنی ہے، تو ظاہر بات ہے آگے زندگی میں وہ انسان اسی طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے گا، لوگوں سے چھینے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا. اور جس بچے کی تربیت اس کی معلومات کا حصہ یہ ہے بچپن سے کہ نہیں ہم کو چوری نہیں کرنا ہے، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم کو دھوکہ نہیں دینا ہے، تو اس کی سوچ میں یہی باتیں بس جاتی ہیں. وہ بچہ اپنی سوچ میں سے ان چیزوں کو نکال نہیں پاتا ہے کیونکہ اس کی معلومات کا بنیادی حصہ یہی چیزیں ہیں. اس لیے ہم اگر صحیح علم حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں اور اس علم کو اپنے ایمان میں جگہ دیں، اس علم پر ہم یقین رکھیں، اپنے ایمان کا مدار اس علم پر رکھیں، ہماری سوچ اور ہماری زندگی صحیح ہو سکتی ہے. علم بہت اہم چیز ہے. اس اہمیت ہی کا ایک اظہار ہے اور اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن جو کہ سارے علوم کا اصل ہے، سارے علوم کا کی اصل کتاب ہے اور رأس العلم جس کو کہا جا سکتا ہے، اصل العلم جس کو کہا جا سکتا ہے، تو یہ کتاب قرآن یاسین والقرآن الحکیم حکمت والی کتاب جب اللہ نے نازل کی تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی اس وحی کا تعلق علم سے تھا. تو علم کی فضیلت میں آپ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل کی وہ علم سے متعلق تھی. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ العلق میں آیت نمبر 1 سے 5 تک یہ بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ وہ پانچ پہلی آیتیں ہیں جو قرآن کریم کا حصہ ہیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد یہ پیغام دیا. اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آیتیں ہیں. اس کی تفسیر کے لیے مستقل وقت درکار ہے لیکن پھر بھی میں اختصاراً کوشش کروں گا اس لیے کہ بہت اہم آیتیں ہیں اور نہ صرف اس میں علم بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری بنیادی باتیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا پڑھ بسم ربک اپنے رب کے نام سے الذی خلق جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا علق سے. علق وہ جمع و خون ہے جو عورت کے رحم میں حمل کے ٹھہرنے کی بالکل ابتدائی حالت ہوتی ہے. اقرا وربک الاکرم پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ بالکل نہیں جانتا تھا. یہ پانچ آیتیں ہیں. اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہاں پر آیات میں علم سے متعلق کئی الفاظ ہیں. نمبر ایک اقرا پڑھ, پڑھنا یہ لفظ علم سے تعلق رکھتا ہے. نمبر دو علم, علم کے معنی ہیں سکھانا تعلیم دینا, یہ علم کے پھیلانے کا سبب ہے. تیسرا لفظ القلم, قلم علم کے بعد کے لیے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے, حفاظت علم کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے نشر علم کا, علم کے پھیلانے کا ذریعہ ہے, دعوت کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے ما لم يعلم انسان کی اصل وہ نہیں جانتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. معلوم ہوا کہ انسان پیدائشی نہیں جانتا ہے تو ظاہر بات انسان کو سیکھنا پڑے گا, تب جا کے وہ علم حاصل کرے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پانچ آیتوں میں علم سے متعلق کئی باتیں بیان کی ہیں. آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, اے نبی اللہ نے کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا اس کو بیان نہیں کیا. اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ مطلق چھوڑ دیا, کسی مخلوق کا نام نہیں لیا, تو اس سے مراد تمام وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے, جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. یہاں پر اقرا کا حکم علماء نے کہا ایک تو پڑھنے کے اعتبار سے ہے, دوسرے اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تھا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا تھا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی کہ آپ اپنی عبادات میں قرآن کو پڑھیں اور اسی طرح سے آپ اپنی دعوت میں بھی قرآن کو پڑھیں, آپ تبلیغ کے طور پر بھی قرآن کو پڑھیں. تو یہاں پر اقرا بسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھ, یعنی اپنے رب کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے, اپنے رب سے مدد لیتے ہوئے, کیونکہ اپنے رب کے نام سے جب پڑھے گا تو برکت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں, اور اسی طرح سے اللہ کی سے مدد مانگتے ہوئے جب ہم پڑھتے ہیں, تو یہی یہاں پر مراد ہے. دوسری بات علماء نے یہ بھی کہی کہ یہاں پر آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بسم ربک, اپنے رب کی طرف سے کہہ رہے کہ آپ پیغامبر ہیں, آپ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ آپ اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں, آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ تمام مخلوقات کا خالق ایک اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہاں پر آگے عموم سے خصوص کی طرف اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہ تبدیلی ہے, مغایرہ یعنی تغیر ہے اس میں آیات میں, کہ ایک تو پہلے کہا گیا کہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے کی طرف سے مبلغ ہیں کہ ساری مخلوقات اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور مخلوقات کو, بندوں کو, انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیغام اس ذات کی طرف سے ہے جو ساری مخلوقات کا رب ہے. خلق الانسان من علق, وہ اللہ, وہ معبود, وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے. علق جب عورت کے پیٹ میں رحم ٹھہر جاتا ہے تو ایک دم پہلی حالت جو ہوتی ہے اس جس میں وہ بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے, بس ایک جمے ہوئے خون سے زیادہ نہیں ہوتا ہے, वो जमा हुआ खून होता है, उसको अलग कहते हैं। अभी उसका जिस्म बना नहीं है, अभी उसकी आंखें नहीं बनी, उसके हाथ पांव नहीं बने, बस वो एक जमा हुआ खून पेट में पड़ा हुआ है औरत के हमल में, बस जमा हुआ खून है। ये अधूरी शक्ल होती है वजूद। यहां पर अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तस्कीन दी, आपको बताया गया खलक अल इंसान मिन अलक, कि अल्लाह ताला वो है जिसने इंसान को एक अधूरे वजूद से कामिल वजूद में तब्दील कर दिया। इंसान नहीं था कुछ भी, अल्लाह ताला ने उसको वजूद दिया और नक्स से कमाल की तरफ ले गया, कमी से कमाल की तरफ ले गया। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पर तस्कीन दी कि ए नबी, अगरचा आप कह रहे हो मा अना बिकारे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे, आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बतलाया कि वो जात जो इंसान को अलग से, जो कि ऐसी शक्ल है कि जिसका कोई ढांचा नहीं होता है, अल्लाह ताला ने उस अलग से इंसान को तरबियत देते 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 एक ऐसा वजूद दिया कि जो हाथ पांव आंख नाक कान दिल और इस तरह से पूरे जिस्म और ढांचे वाला है, जिसको अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत दी, सुनने की सलाहियत दी, देखने की सलाहियत दी, सोचने की सलाहियत दी। तो वो अल्लाह जो एक अलाकाह को एक मुकम्मल इंसान में तब्दील कर सकता है, वो कमाल देने वाला है। आप ये ना देखें कि मैं पढ़ना नहीं जानता, वो अल्लाह ताला आपको इल्म देगा और आपको एक के बाद एक मर्तबा आगे बढ़ाते बढ़ाते कामिल इल्म वाला बना देगा। आप मखलूक के एतबार से आप लोगों के मुकाबले में सबसे ज्यादा जानने वाले हो जाओगे। तो यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे थे, जब ये आयत नाजिल हुई और जिब्रील ने कहा कि पढ़, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कह रहे थे मा अना बिकारे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मुझको पढ़ना नहीं आता है। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में तस्कीन दी और दूसरों को भी बतला दिया कि अगर चाहे नबी उम्मी हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो जात है जो एक अलाकाह को भी कामिल इंसान बनाता है। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा लिखा न होना आपकी नबुवत में कोई ऐब पैदा नहीं करता है। अल्लाह ताला ने यहां पर फरमाया इक्रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है। यहां पर बताया गया कि अल्लाह ताला क्यों ऐसा करेगा, क्यों अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया, क्यों अल्लाह ताला मखलूकात को अदम से वजूद और नक्स से कमाल की तरफ ले जाता है। नहीं था पैदा किया और कमजोर हालत में था, फिर उसको मजबूत हालत में कमाल की तरफ ले गया, क्यों करता है? क्या मखलूक से उसने कुछ लिया है, मखलूक का उससे कुछ आना है? नहीं। इक्रा व रब्बुकल अकरम, तेरा रब बड़ा करीम है, वो सखी है, वो देता है, अपनी तरफ से देता है। क्यों नबी की तरबियत अल्लाह करेगा, क्यों अल्लाह ने हिदायत भेजी, क्यों अल्लाह ने कुरान दिया? इसलिए कि अल्लाह ताला सखी है, अल्लाह ताला मखलूकात को अपनी तरफ से अता करता है, चाहे वो इंसान की हाजात हो या चाहे वो अल्लाह की तरफ से हिदायत हो। तो जो कुछ अल्लाह ताला देता है अपनी तरफ से देता है, अल्लाह पर इंसान का कोई मुतालबा हक या एहसान नहीं है नऊज़ बिल्लाह, बल्कि अल्लाह ही का एहसान मखलूक पर है। इक्रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो ज़ात जिसने इंसान को और बंदों को कलम के जरिए तालीम दी। यहां पर उलमा ने कहा कि इसमें कलम की फजीलत है, इससे मुराद वो कलम है जिसके जरिए से इल्म नकल होता रहा है, चाहे वो अल्लाह से फरिश्तों तक हो कि जिसको तकदीर वगैरह में नकल किया जाता है, अल्लाह के फैसलों को, हुक्मों को, जो कि हुक्म कौनी है, जो कि कदा व कदर से मुतालिक है, या वो इल्म है जो अल्लाह ताला बंदों के लिए बंदों को देता है, जो नबियों वाला इल्म है, जो कि अंबिया अपनी जो अल्लाह की तरफ से वही आती है उसको लिखकर महफूज करते हैं। तो ये जो भी इल्म है, चाहे वो लौह महफूज का इल्म हो जो कि अल्लाह ही का इल्म है, और या फिर शरई इल्म हो जो कि नबियों को दिया जाता है, इस इल्म के एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने और उसको महफूज रखने का जरिया हर जमाने में कलम रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि जिसने कलम के जरिए इंसान को तालीम दी, इंसान को लिखना सिखाया और इंसान को इल्म के महफूज रखने का तरीका बताया, इंसान को अल्फाज की और लिखने की और किताबत की तालीम दी, कलम का उसको इस्तेमाल सिखाया, علم کی حفاظت اس کو سکھائی. الذی علم بالقلم, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ اللہ نے علم قلم کے ذریعے سے سکھایا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ وہ ذات جو قلم کے ذریعے سے تعلیم دیتی ہے, آپ بغیر قلم کے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے سکتا ہے. اللہ جو چاہے ذریعہ استعمال کرے, اللہ جو چاہے ذریعہ استعمال کرے. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے بغیر تعلیم دی, یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں سکھایا, لیکن آپ کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تاکہ یہود اور نصارہ آپ پر یہ الزام لگانے میں کامیاب نہ ہوں کہ آپ نے تورات اور انجیل سے کاپی کی ہے, آپ نے تورات اور انجیل سے نقل کر کے لوگوں کو علم دیا ہے. تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی پیدا کیا, اور یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک انسانیت کے لیے سوال تھا کہ جو انسان خود امی ہیں, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں, وہ ساری باتیں جو انسانیت سے چھپی ہوئی تھیں, چاہے وہ پچھلی کتاب میں ہوں یا آئندہ زمانے میں آنے والی ہوں, اللہ کے یہ بندہ, اللہ کے یہ نبی کیسے انسانوں کو ساری باتیں بتا سکتے ہیں؟ یہ سوال اللہ نے کھڑا کر دیا تاکہ جو انسان ہدایت کا طالب ہو, جو سچائی کو آنکھ کھلا رکھ کے دیکھ سکتا ہے, وہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بغیر پردے کے دیکھ لے, وہ سمجھ لے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ ذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. اس میں نہ صرف شریعت بلکہ انسان کی ساری ترقیاں ہیں. آئے آپ دیکھیں, انسان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے, وہ سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, اللہ کی طرف سے مسلسل وہ رہبری میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کچھ نہیں سکھایا, ناؤ بنانا اس نے سکھایا, لکھنا پڑھنا اس نے سکھایا, اس نے اس کو کپڑے سینا سکھایا, اس نے گھر بنانا اس کو سکھایا, اس نے بہت ساری چیزیں انسان کو سکھائی. اسی طرح سے انسان کو دین سکھایا, عقیدہ سکھایا نبیوں کے ذریعے سے, عبادت کا طریقہ سکھایا, اسی طرح سے اخلاق اس کو سکھایا, اس کو کھانے پینے کے, پیشاب پاخانے کے, سونے جاگنے کے آداب اس کو سکھایا, اس کو حلال و حرام کی تقسیم سمجھائی, اس کو نفع نقصان سمجھایا, اس کو بیماری اور علاج اس کو سکھایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ سکھایا, انسان نہیں جانتا تھا. آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے. وہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے, وہ کیڑے اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے, اس کو نہیں معلوم اس کا نفع کس میں ہے نقصان کس میں ہے. وہ دوائی سے بھاگتا ہے, وہ کھانے سے بھاگتا ہے. تو بچے کو اپنا نفع نقصان نہیں معلوم ہے. انسان کو اللہ نے یہ تعلیم دی, جب اس کو سمجھ آتی ہے, اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا, ان کو چیزوں کے نام سکھائے, ان کو چیزیں بنانا سکھائی, ان کو نفع نقصان کا فرق بتلایا, جنت میں بھی بتایا, جنت سے اتارنے کے بعد بھی بتایا, ان کو دین سکھایا, عقیدہ سکھایا, اعمال سکھایا, عبادات سکھایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رہبری انسان کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے, چاہے وہ اس کی جبلت کی صورت میں ہو یا شریعت کی صورت میں ہو. اللہ تعالیٰ نے, اب بتائیے ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یعنی بھوک لگی ہے, وہ بھوک لگتی تو روتا ہے, اور دودھ پینا اس کو کس نے سکھایا, مچھلیوں کو تیرنا کس نے سکھایا, کچھوے کے بچے پیدا ہوتے ہیں پانی کی طرف فوراً بھاگنے لگتے ہیں, کون سکھاتا ہے ان کو کہ یہیں پانی میں بھاگنا ہے تم کو, تمہاری جگہ یہ ہے, کون سکھاتا ہے؟ کچھوا زمین پر بچے دے رہا ہے, اور وہ بچے اس کے نکلنے کے بعد میں وہ بچے سیدھا پانی کی طرف بھاگتے ہیں, کون ہے؟ چڑیا کے بچے ہیں, کون ان کو سکھاتا ہے کہ ماں کی چونچ سے وہ اپنی غذا حاصل کریں؟ کون سکھاتا ہے؟ پرندوں کو گھونسلہ بنانا کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو تعلیم دی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے فضیلت دی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا علم, اپنی شریعت کا علم, اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات کا علم, اپنی پسند و ناپسند کا علم انسان کو دیا ہے. یہ انسان کا شرف بھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے. تو یہ علم انسان کو قیمتی بناتا ہے, اور اس علم سے محرومی انسان کو انسان کے درجے سے گرا کر جانور بلکہ اس سے بھی برے درجے پر پہنچا دیتی ہے, کیونکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی دیوی ہدایت کے تابع رہتے ہیں. بکری برابر گھاس کھاتی ہے, شہد کی مکھی برابر شہد بناتی ہے, جاندار بھی انسان کے علاوہ اللہ کی مرضیات کو پورا کرتے ہیں. لیکن انسان جب اس علم سے محروم ہو جاتا ہے اور اس علم کی بجائے اپنی خواہشات کی تباہ کرنے لگتا ہے, تو ایسا انسان اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں اگر آپ غور کریں اور تفاسیر کا مطالعہ کریں تو ان آیات میں بہت ہی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بالکل علماء نے کہا کہ بالکل موضوع ہے، بالکل مناسب موضوع یہ یہاں پر ہے کہ اللہ نے ان پانچ آیتوں میں انسان کو علم، دعوت، اللہ کے اس پر احسان، اللہ کے اس کو علم دینے، اور اسی طرح سے انسان کے جہل کے ساتھ پیدا ہونے، کچھ نہیں جانتا تھا، اور انسان کے پیدائش کے ابتدائی مرحلے سے اس کو کمال درجے تک پہنچانے میں اشارہ دے دیا کہ وہ اللہ جو تخلیق کے اعتبار سے انسان کو ایک نقص سے، ایک ادھوری شکل سے کامل درجے تک خود پہنچاتا ہے، انسان کا کمال صرف ڈھانچے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ بہت ہی کمزور تھا اب صحت مند ہو گیا، علقہ تھا اب اس کے بعد ایک کامل انسان بن گیا، ڈھانچے اور ڈھانچے میں فرق انسان کا کمال نہیں بتاتا ہے۔ انسان کا کمال، اصل کمال اس کا اخلاقی کمال ہے، اس کے علم و عمل کا کمال ہے، جو کہ انسان کا اختیاری اور اس کا قصبی معاملہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت مند پیدا کرتا ہے، کسی کو کمزور۔ تو انسان کا اصل کمال، اس کی نجات، اس کی فلاح، اس کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے، اس کی کامیابی اصل اس میں ہے کہ اس نے کیا سمجھا اور کیا کیا، اصل کمال اس میں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اللہ انسان کو علقہ سے انسان بناتا ہے، وہی اللہ انسان کو اخلاقی اعتبار سے کمال کے لیے رہبری نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اخلاقی کمال کے لیے، اس کی سوچ کی اونچائی کے لیے اپنی طرف سے رہبری دی ہے، اور اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام سننا ہے، اسی کو وحی کہا جائے گا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ دیکھیں ان آیات کا ربط ہے کہ جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے، پڑھ، وہ کریم ہے، سخی ہے، وہ صرف ڈھانچے کے اعتبار سے رہبری نہیں دیتا ہے، وہ صرف کھانے پینے کی رہبری نہیں دیتا ہے، بلکہ دنیا سے بڑھ کے آخرت، ابدی زندگی، کبھی نہیں ختم ہونے والی زندگی، جو جنت کی زندگی ہے، وہ دنیا میں کھانا پینا تجھ کو دے دے، دنیا میں کھانے پینے کے حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دے، لیکن آخرت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ نہ دکھائے، نہ سکھائے، نہ عطا کرے، ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہبری دی، راستہ بتایا، تاکہ انسان اپنی جسمانی اور اپنی روحانی دونوں حیثیتوں سے اپنے آپ کو کامل کر سکے۔ یہ اختصار ہے ان آیات کا، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس میں جو اصل نقطہ ہمارا ہے وہ یہ کہ علم کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل کی تو اس میں حصول علم، حفاظت علم، اشاعت علم، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلایا انسان نہیں جانتا تھا، اللہ نے اس کو سکھایا، اللہ نے بتلایا یہاں پر کہ، یعنی قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اسی طرح سے اللہ نے یہاں پر پڑھنے کا ذکر کیا۔ تو انسان کا سیکھنا، انسان کا حفاظت علم کرنا، علم کی حفاظت کرنا اور علم کی اشاعت کرنا، تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال پہلی وحی علم سے متعلق تھی، یہ علم کی فضیلت کے لیے کافی وافی دلیل ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن و سنت میں علم کے اور بھی فضائل آئے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں کہ بس اللہ نے پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل کی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور باتیں بیان کی ہیں۔ اگرچہ اس میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں خلاصے کے طور پر آپ دو باتیں یاد رکھیں کہ اقرا، ان آیات میں، پانچ آیتوں میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک تخلیق، دوسرے تعلیم۔ اب یہ اینڈ کا آپ یاد رکھیں، ایک اللہ نے یہاں پر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، دوسرے اللہ نے یہاں پر انسان کی تعلیم کا ذکر کیا۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ انسان کو اللہ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں پر دو احسان اللہ کے ذکر ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ نے وجود دیا، پہلا احسان۔ دوسرا احسان، انسان کو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنی طرف سے اس کے لیے علم کا، وحی کا، رہبری کا، ہدایت کا انتظام کیا۔ تو یہ دو احسان اللہ کے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے، اللہ نے وجود بھی دیا اور وجود کی بقا کے اسباب دیے اور ابدی وجود اور فلاح کے لیے راستہ بتا دیا علم کے ذریعے سے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، علم کے کیا فضائل ہیں؟ نمبر ایک، علم صفت کمال ہے، علم صفت کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علم ہے، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ جڑی ہیں وہ عیب والی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات عیب سے پاک ہیں، اور یہ تمام صفات کمال درجے کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری صفات خوبیاں ہیں، برائیاں نہیں ہیں۔ ہم اپنے اللہ کے بارے میں بری بات کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ہم ہی جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف خوبیوں والا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں ایک صفت علم بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ علم ایک صفت کمال ہے، ایک خوبی ہے، ایک بھلائی ہے، ایک خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا ولی، کارساز، کاموں کا بنانے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا، اللہ تمہارا مولا ہے۔ واللہ مولاکم، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، وہو العلیم الحکیم، وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ علم اور حکمت میں فرق ہوتا ہے، علم جاننے کا نام ہے، علم جاننے کا نام ہے، اور حکمت اس علم کو صحیح طور سے استعمال کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک انسان ہے، اب اس کے پاس کسی چیز کا علم ہے، جیسے مثلا تعویذ باندھنا غلط ہے، گلے میں تعویذ لٹکانا شرک ہے، اب یہ علم اس کے پاس ہے۔ اب گاؤں سے گھر پہ کوئی مہمان آئے، اب ان کے گلے میں دکھائی دیا کالا تعویذ پڑا ہوا ہے، اب اگر اس علم کو پھینک دیں ان کے اوپر کہ دیکھتے ہی کہا تم مشرک ہو گئے، یہ شرک کر رہے تم لوگ، تو اس نے علم کو صحیح طور سے استعمال نہیں کیا۔ اس کا کام تھا پہلے اس کو بتاتا، دیکھو یہ گلے میں آپ نے کیا لٹکایا ہے، کہ یہ تعویذ ہے، کہ کیوں، یہ حفاظت کے لیے ہے، تو اس کو بتایا جائے، نہیں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کے ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف یہ تعویذ کر سکتا ہے، یہ نہیں، اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو یہ تعویذ بچائے گا، نہیں، اگر اللہ راحت دینا چاہے تو یہ تعویذ روک سکتا ہے، نہیں، تو اس کا دخل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، دعا اچھی ہے، تعویذ اچھا، اللہ مانگنے سے دے گا کہ نہیں دے گا، کہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے ایک انسان پھیرے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تھا، تعویذ لٹکایا تھا، کہے گا نہیں، ہمارے علم میں تو نہیں ہے، صحابہ لٹکاتے تھے، نہیں، تو جب اللہ نے نہ حکم دیا، نہ رسول نے اس کو کیا، نہ اللہ کی تقدیر کے خلاف یہ کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں حدیث میں بالعکس بات آئی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو سامنے والا سوچنے لگے گا، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایک کے بعد ایک ترتیب سے بات کر رہے ہیں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو جانی ہوئی چیز کو صحیح طور سے پیش کرنا، اپنے معاملات میں صحیح فیصلے کرنا، صحیح وقت پہ صحیح بات کرنا اور صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا، اس کا نام حکمت ہے۔ عربی زبان میں حکمت کے معنی، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا۔ حکمت کی کیا معنی ہے؟ چیز اس کی اپنی جگہ پر رکھنا، جو چیز جہاں رکھنے کی وہاں رکھنا، جو چیز جہاں رکھنے کی ہے اس کو وہاں رکھنے کا نام حکمت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ مثلا بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ پہلا حصہ دیکھیے قرآن میں ربط ہوتا ہے آیات میں، الفاظ میں، کوئی لفظ یوں ہی نہیں آ جاتا ہے۔ اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ واللہ مولاکم، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، تمہارے کاموں کا بنانے والا ہے، تمہارے مسائل کا حل کرنے والا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی آدمی کہے گا اور آگے کہا جا رہا ہے وہو العلیم، वो जानता है, यानी तुम्हारे मसाइल को जानता है, तुम्हारी हालत को जानता है, तुम्हारे हल को जानता है, सोल्यूशन जानता है। फिर आदमी कहेगा फिर मदद क्यों नहीं किया कल मेरी, तो अल्लाह ताला फरमाता है वह अलीम अल हकीम, वो हकीम है, वो हिकमत वाला है, वो जानता है कि कब क्या करना है, वो जानता है कि बंदे को कब तकलीफ में डालना है, बंदे को कब शिफा देना है, बंदे की कब मदद करना है। वो देखता है, वो जानता है दुनिया में कौन कौन बुराइयां कर रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, कौन कौन गुनाह कर रहा है। सवाल ये पैदा पकड़ता क्यों नहीं है, वो जानता है तो पकड़ता क्यों नहीं, वो हिकमत वाला है, वो हिकमत वाला है। जालिम को एक वक्त तक के ढील देता है लेकिन सही वक्त पर उसको पकड़ता है। वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह को मालूम नहीं इसलिए अल्लाह ताला इसके लिए कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों पकड़ नहीं आ रही है, क्यों नेक बंदों की मदद नहीं आ रही है, क्यों इंसान कोशिश करके भी उसको नतायज नहीं आ रहे, अल्लाह को नहीं मालूम? अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला हिकमत वाला है, अल्लाह ताला जानता है कौन सी चीज कब करना चाहिए। अल्लाह के फैसले हिकमत की बुनियाद पर होते हैं। तो आप देखेंगे कि अल्लाह ने बहुत बड़ी बात यहां पर बयान की है जिसमें बहुत सारे मसाइल के लिए एक चाबी हमको मिल जाती है, बहुत सारे सवालात का जवाब इंसान को मिल जाता है। वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम, अल्लाह तुम्हारा कामों का बनाने वाला है और अल्लाह ताला इल्म वाला है और हिकमत वाला है। अल्लाह हिकमत वाला है, गहरी समझ को, बारीक जानने को हिकमत कहा जाता है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल अलीम الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمه, कि अल्लाह अल अलीम है, वो अपने इल्म में कामिल है। बहुत सारे लोग कुछ जानते हैं, कंप्यूटर का जानने वाला वायरिंग का नहीं जानता है और बाज़ औक़ात बैलगाड़ी का भी नहीं जानता है, छोटी चीज़ बाज़ औक़ात आदमी नहीं जानता है। जानने वाला बहुत सारी चीज़ों को जानता है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी जानता है, लेकिन क्या अल्लाह का ऐसा मामला है? नहीं। अल्लाह अलीम है का क्या मतलब है? अल्लाह अलीम है का मतलब अल्लज़ी क़द कमला फ़ी इल्मिही, अल्लाह जो अपने इल्म में कामिल है, कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ को जानता है, न सिर्फ हाल को जानता है बल्कि माजी को और मुस्तकबल दोनों को जानता है, पहले क्या था भी जानता है, भूलता नहीं है, आज क्या हो रहा है सब जानता है, छुपा हुआ कुछ नहीं उससे, कल क्या होने वाला वो सब जानता है, उससे वो चीज़ मख्फी पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है। तो माजी हाल और मुस्तकबल सब का जानने वाला अल्लाह है, अल्लज़ी क़द कमला फ़ी इल्मिही, अपने इल्म में वो कामिल है। वल हकीम अल्लज़ी क़द कमला फ़ी हुक्मिही, वो अल हकीम है जो अपने अपने हुक्म में कामिल है, हिकमत के एतबार से भी और फैसले के एतबार से भी, हल जानने के एतबार से भी और हल के नाफिज करने के एतबार से भी। अल्लाह ताला का फैसला हमेशा सही होता है, अल्लाह ताला अपने फैसले के एतबार से कामिल है, अल्लाह का फैसला हमेशा सही होता है, अदल पर होता है मबनी, इल्म पर होता है मबनी। और इसी तरह से अल्लाह ताला हर चीज का गहराई के साथ जानने वाला है और हिकमत वाला है, जिसकी हिकमत कामिल है, उसकी हिकमत कामिल है। तो बहरहाल पहली बात ही मालूम हुई इल्म की फजीलत में कि इल्म अल्लाह ताला की सिफात में से है और अल्लाह की खुसूसी सिफात में से है। बताइए जो मखलूक के मसाइल को न जानता हो उनकी क्या मदद कर सकता है, मखलूक के मसाइल की उसमें उसको हल करने के लिए जरूरी है कि मखलूक के मसाइल को जाने और इसी तरह से हल को जाने। तो अल्लाह ताला जानता है और इसी तरह से अल्लाह ताला कुदरत वाला भी है और हिकमत वाला है, सही वक्त पर अल्लाह ताला सही फैसला करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इल्म की फजीलत के लिए इमाम शाफी का कौल बहुत ही वजाहत के साथ बताता है कि इंसान की फितरत में इल्म की अहमियत है और जहालत से नफरत इंसान की फितरत में मौजूद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कफा बिल इल्मी फजीलतन अन यद्दईहु मन लैसा फीह वयफरहु इज़ा नुसिब इलैह وَكَفَى بِالْجَهْلِ شَيْنًا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيكْ وَيَغْضَبُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ। حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ میں امام شافعی کے اقوال میں سے یہ قول ابو نعیم الاصفہانی نے ذکر کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفا بالعلم فضیلتا, علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اَيَدَّعْيَهُ مَنْ لَيْسَ فِي، کہ جو علم کے میدان میں نہیں ہے وہ بھی علم والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی وہ بتاتا ہے میں بہت علم والا ہوں، بہت جانتا ہوں۔ وَيَفْرَحُ اِذَا نُصِبَ إِلَيْهِ، اور اگر کوئی اس وقت کہے کہ آپ تو بڑے جانکار نکلے تو بہت خوش ہوتا ہے، ہاں میں تو جانتا ہوں، تو اس کو خوشی ہوتی ہے اگر کوئی علم والا اس کو کہے اور ان کو بہت معلوم ہے تو خوش ہوتا ہے، برا نہیں لگتا اس کو، وہ نہیں کہتا یہ کیا کہہ رہا میرا انسلٹ کر دیا تم نے مجھ کو بہت معلوم ہے بول کے۔ ایک آدمی خوش ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو بہت کچھ معلوم ہے، بہت معلوم ہے ان کو، تو وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ وَكَفَى بِالْجَهْلِ شَيْنًا، اور جہالت کے عیب والا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اَن يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِي، جو عین جہالت میں غرق ہے وہ بھی جہالت سے اپنا پلہ جھاڑتا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور مانتا ہے، وہ جہالت سے اپنے آپ کی برات ظاہر کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ نہیں نہیں میں جاہل نہیں ہوں، مجھ کو نہیں معلوم ایسا نہیں ہے، تو آدمی کا نہیں معلوم کا اعتراف بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِالْجَهْلِ شَيْنًا أَن يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِي، کہ جہالت کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو خود جہالت میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی اپنے جاہل ہونے کا انکار کرتا ہے۔ وَيَغْضَبُ إِذَا نُصِبَ إِلَيْهِ، اور جب اس کی طرف جہالت کو جوڑا جاتا ہے، اس کو جاہل قرار دیا جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ آپ بتائیے کوئی بھی آدمی کھڑا ہو اس کو کہا جائے وہ جاہل صاحب ادھر ادھر، تو آدمی غصہ آئے گا، وہ جاہل بولتا ہے مجھ کو، یعنی اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ جاہل برا ہوتا ہے، جاہل اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی سے کہا جائے آپ کو بہت معلومات ہے، بلکہ کسی سے کہا جائے آپ عالم ہیں، اگر وہ نہ بھی ہو تو اس کو بولنے کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، تھوڑی دیر کا مزہ اٹھا لو۔ تو انسان جو ہے یعنی اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرنا اس کو اچھا لگتا ہے، اور لوگ اگر علم والا اس کو کہیں اچھا لگتا ہے، لیکن جاہل وہ اپنے آپ کو جاہل کہنے سے پرہیز کرتا ہے، اور کوئی اگر اس کو جاہل کہے تو برا مانتا ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کہتا ہے، اگر کوئی علمی بات اس کے سامنے دعوت کی پیش کریں، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو جاہل ہیں، یہ جاہل اپنی جہالت کا اقرار نہیں ہوتا ہے، جان بچانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم تمہاری بات سننا نہیں چاہتے، ہم اس میں غور نہیں کرنا چاہتے، ہم بس جاہل ہیں، ہم سے بات مت کرو۔ تو یہ جان بچانے کے لیے بھی بعض اوقات جاہل اپنے آپ کا آدمی بولتا ہے۔ اب ایسے آدمی کو اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد کہیں وہ جاہل صاحب ذرا ذرا، تو اس کو غصہ آئے گا، وہ کہے گا کیوں جاہل بولتے مجھ کو، تم کو برا نہیں لگتا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ تم کہ آپ بھی تو بول رہے تھے میں جاہل ہوں، تو اسی لیے میں آپ کو جاہل کہا، تو اس کو غصہ آتا ہے۔ تو انسان اپنے سلسلے میں اپنے آپ کو جاہل قرار دیے جانے کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ انسان کی جبلت اس کی فطرت میں، اس میں نیچر میں ہے، اس کی نیچر میں ہے، وہ اپنے آپ کو جاہل یعنی قرار دینا پسند نہیں کرتا ہے۔ بس اتنی دلیل کافی ہے کہ علم اچھا ہے، علم ایک عمدہ چیز ہے، انسان کی نگاہ میں علم ایک اونچی چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، ایک عظمت والی چیز ہے، ایک شرف والی چیز ہے، اور جہالت گری پڑی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، جہالت ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ امام شافعی کے قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ علم اچھا ہے، جہالت بری ہے۔ آگے آئیے، بہت سارے لوگ علم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی علم علم علم، کتنا علم، ہم بس عمل کریں گے، ہم عبادت کریں گے، اتنا زیادہ علم حاصل کرنے سے تو اچھا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہو، قرآن کی تلاوت کرو، عبادت کرو۔ تو ایک آدمی اور اکثر لوگ علم کو، علم سے پرہیز کرتے ہیں اس کی مشکل کی وجہ سے، اس کی مشکل کی وجہ سے، کون اتنا سنے، کون اتنا سوچے، کون اتنا یاد کرے، کون اتنا سمجھنے کی کوشش کرے، تو علم کون پڑھے، بعضوں کہتے ہیں پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو نیند آ جاتی ہے، بعضوں کا ایسا ہوتا ہے وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے لیے علم مشکل ہوتا ہے، تو وہ عبادات میں مصروف ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات پھر دوسروں کو، علم والوں کو بھی برا کہنے لگتے ہیں کہ آپ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ عمل کرتے ہیں، ہم تم سے اچھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ علم اور عبادت میں کیا ربط ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت ضروری ہے، لیکن عبادت کی صحت اور عبادت کی اصلاح کے لیے علم ضروری ہے، علم عبادت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، کہ اگر انسان صحیح طریقہ عبادت کا نہیں جانتا ہے، عبادت کا صحیح طریقہ اگر انسان کو نہیں معلوم ہے تو اس کی عبادت فاسد ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے اگر صحیح طریقہ عبادت کا نہیں معلوم ہے تو آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کر کے بدعت ایجاد کر سکتا ہے۔ اس لیے عبادت کی لگام علم ہے، इबादत की लगाम इल्म है, उसको सही स्टेयरिंग है, उसका सही इबादत जाएगी उसकी, नहीं तो कहीं भी निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और इबादत में एक मुवाज़ना कायम किया है। आपने फरमाया फ़ज़लुल इल्म अहब्बु इलैया मिन फ़ज़लिल इबादा, फ़ज़लुल इल्म अहब्बु इलैया मिन फ़ज़लिल इबादा। फ़ज़ल के माना अरबी जबान में ज्यादती के होते हैं, एक्स्ट्रा के होते हैं, जिसको हम नफल का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लाजिम है उससे ज्यादा को नफल कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं पांच वक्त की नमाज फर्ज है और उसके अलावा कुछ आदमी अपनी तरफ से पढ़े तो ये नफल है, तो फर्ज के अलावा नफल होता है, इसको ज्यादा कहते हैं, जो कंपलसरी नहीं होता है, लाजिम नहीं होता है। आपने फरमाया फ़ज़लुल इल्म अहब्बु इलैया मिन फ़ज़लिल इबादा, ज़ायद इल्म मेरे नजदीक ज़ायद इबादत से ज्यादा पसंदीदा है, नफल इल्म मेरे नजदीक नफल इबादत से ज्यादा पसंदीदा है। यानी जितना इल्म हासिल करना एक इंसान पर फर्ज है, उस हासिल कर लेने के बाद एक इंसान के पास अब बचा हुआ वक्त है, अब वो इबादत करे इल्म हासिल करे, दोनों में से क्या करे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अगर दो में से एक ही चुनना पड़े तो ज्यादा बेहतर क्या है? ज्यादा बेहतर यह है कि फर्ज इल्म हासिल करने के बाद आदमी नफल इल्म की तलब में लगे, ये ज्यादा पसंदीदा चीज है। क्यों? इसलिए कि नफल इबादत एक आदमी कर रहा है। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्यों ऐसा, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते कि बंदा इबादत करे? बिला शुबा नफल इबादत करना चाहिए, और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल इबादत करते थे, रात में तहज्जुद पढ़ते थे, फर्ज नमाजों के साथ सुन्नतें पढ़ते थे, उसके अलावा भी नमाजें पढ़ते थे, तो नफल रोजे आप रखते थे, नफल सदकात आप करते थे, तो नफल अमल नहीं करना ये मतलब नहीं है। मतलब यह है कि दो में से अगर एक ही चुनना पड़े तो दो में से क्या ज्यादा बेहतर है? दो में से एक ऑप्शन है तो आदमी क्या करे? क्यों? यहां पर बताया गया कि ज्यादा पसंदीदा नफल इल्म है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इबादत एक जाती अमल है। मसलन एक आदमी तहज्जुद पढ़ रहा है, उसकी तहज्जुद उसके साथ कब्र में जाएगी, तहज्जुद की नमाज वो पढ़ रहा है, उसको फायदा होगा, उससे आखिरत में कामयाब होगा, लेकिन तहज्जुद का अमल उसका अपना अमल है जिसका फायदा उसको अकेले को होगा। लेकिन अगर एक आदमी उतने ही वक्त में इल्म हासिल किए, अगर उतने ही वक्त में इल्म हासिल करता हो तो अब ये इल्म उसके अकीदे की सलाह वाला भी हो सकता है, ये इल्म बिदात से बचाने वाला भी हो सकता है, तो इस एतबार से इल्म इंसान के अमल को सही करने वाला होगा। अगर इल्म नहीं और तहज्जुद पढ़ रहा है, हो सकता है कुछ बिदाती अमल करे कि 20-20 मरतबा कुल पढ़ने लगे, जैसे आमतौर से लोग करते हैं, तो एक आदमी हो सकता है गलत अमल करने लग जाए इल्म नहीं होने की वजह से। लेकिन एक आदमी इल्म हासिल करता है तो वो इल्म उसको शिर्क से बिदात से निकाल सकता है, वो इल्म उसको हलाल और हराम की तकसीम दिखा सकता है। एक आदमी के पास इल्म नहीं, वो इबादत में लगा है और हराम खा रहा है, नहीं मालूम उसको, उसकी इबादत खराब होती है उससे। एक आदमी को इल्म जरूरी था कि वो हासिल करे। तो इल्म एक आदमी हासिल करता है तो इल्म अमल की इस्लाह का जरिया होता है, अमल की सेहत का जरिया होता है, अकीदे की भी इस्लाह का जरिया होता है। दूसरे ये कि इल्म का फायदा इंसान की अपनी जात से आगे बढ़कर दूसरों तक पहुंचता है। देखिए अगर यानी आदमी इबादत बांट सकता है, चलो चार मेरी तहज्जुद चार आपकी, ऐसे बांट सकता है, कोई आदमी नहीं कर सकता है, अपना अमल दूसरों को नहीं दे सकता है। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है कि वो खुद अपने पास रखते हुए दूसरों को दी जा सकती है। देखिए कितनी अजीब चीज है, यानी आदमी सोच के कितना ताज्जुब होता, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आदमी। इल्म कितनी कीमती चीज है कि एक आदमी अपने पास पूरा का पूरा इल्म रखते हुए पूरा का पूरा दूसरों को दे सकता है, कितना अजीब है। मल्टीप्लाई एक नहीं 50 को दे सकता है, ऐसी कितनी अजीब नेमत है इल्म कि वो अपने पास रखते हुए दूसरों को दी जा सकती है। लेकिन इबादत ऐसी कर सकते हैं, आप आधी नमाज भी किसी को नहीं दे सकते, चलो दो रकत पढ़ रहा हूं, एक रकत मेरी एक रकत वालिदैन के लिए, नहीं ऐसा नहीं कर सकता है। तो एक आदमी अपनी इबादत को नहीं बांट सकता है, लेकिन एक आदमी अपने इल्म को बाकी रखते हुए बांट सकता है, कितनी अजीब चीज है। और माशरे की इसलाह इबादत से नहीं होती है। एक आदमी इबादत कर रहा है, ताजुद पढ़ रहा है और सब सुधर जाए, घर भी नहीं सुधरेगा। लेकिन एक आदमी अगर इल्म दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों की गलत फहमियों को दूर करे, दूसरों को वाज और नसीहत के जरिए से हक समझाए, तो ऐसा आदमी माशरे की इसलाह कर सकता है। तो इल्म का बहुत बड़ा दखल है इंसान की इसलाह में, जाती इसलाह में और माशरे की इसलाह में और तरबियत और तालीम में। इस एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बिल्कुल मुनासिब है और बिल्कुल बजा है कि फ़ज़लुल इल्म अहब्बु इलैया मिन फ़ज़लिल इबादा, ज़ायद इल्म नफल इल्म मेरे नज़दीक ज़ायद इबादत से ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है। इसको इमाम अल-बज़्ज़ार ने और इसी तरह से इमाम अत-तबरानी ने अल-औसत में और इसी तरह से इमाम अल-हाकिम ने अपनी अल-मुस्तदरक में रिवायत किया है और शेख अल-अल्बानी ने सैल जामे सगीर में 4214 पर इसको सही कहा है। तो ये कुछ बातें इल्म से मुतालिक थीं जो मैंने मुनासिब समझी, क्योंकि शोर भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये मौजू हम यहीं पे रोक देंगे। इंशाल्लाह बाकी ये मौजू हम अगले हफ्ते करेंगे। पिछले दर्स में इल्म की अहमियत से मुतालिक एक गुफ्तगू हमने शुरू की थी। आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस मौजू को हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। ये जो कोर्स है, इस कोर्स का मकसद ये है कि हम इल्म, अमल और दावत से मुतालिक बुनियादी बातें जान लें। इल्म कितना ज़रूरी है, उसके क्या फ़वायद हैं, इल्म वालों की क्या फजीलत है, इल्म हासिल करने की कोशिश की क्या फजीलत है, इस पर क्या सवाब है, इसी तरह से इल्म हासिल न करने पर अल्लाह की तरफ से क्या पकड़ है और इसके क्या नताइज दुनिया और आखिरत में मुरतब होते हैं, इसी तरह से इल्म के बाद या इल्म के साथ इल्म के आदाब और इल्म के तालिब इल्म के क्या औसाफ हैं और तालिब इल्म को किस तरह से उस पर अमल करके उसको पहुंचाने की भी कोशिश करना चाहिए कि जो इल्म हासिल किया है उस पर खुद अमल करके दूसरों को पहुँचाए। फिर इसी तरह से दावत की दीन में क्या अहमियत है, अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की दीन में क्या अहमियत है, भलाई की ताकीद करना कितना ज़रूरी है, बुराई से मना करना कितना ज़रूरी है, और इसी के साथ जहां दावत की अहमियत है वहां दावत के लिए और इस्लाह के लिए और तरबियत के लिए और दीनी गुफ्तगू के लिए क्या आदाब हैं, ये मौजू जो हमारे इस कोर्स के ज़िमन में आने वाले हैं। इस कोर्स से मकसद यही है कि हमारे सामने इल्म की अहमियत, इसी तरह से अमल सालेह की अहमियत और इसी तरह से दावत दीन की अहमियत आए और इसके आदाब और इसका सलीका भी हमको पैदा हो। इसलिए कि बहुत सारे लोग दावत देते हैं, लोगों की इसलाह की, लोगों की तरबियत की कोशिश करते हैं, लेकिन सही उसूलों की रियायत न करने की वजह से फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है, मानने की बजाय इंसान मुनकिर और ज़िद वाला हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी काम को करने की अहमियत के साथ साथ उस काम के करने का तरीका और सलीका भी इंसान सीखे। तो बहरहाल आज के दर्स में, जो कि इस सिलसिले का पहला दर्स है, इल्म और अहले इल्म की क्या फजीलत है और इल्म के हासिल करने की क्या फजीलत है, इस मौजू को हम मद्देनज़र रखते हुए अपनी गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले दर्स में मैंने इल्म की फजीलत से मुतालिक कुछ बातें जिक्र की थीं। सबसे पहली बात, कुरान करीम में सबसे पहले नाजिल होने वाली वही ये इल्म ही से मुतालिक थी। इसी तरह से इल्म की फजीलत में ये भी बात पिछले दर्स में गुजरी कि अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत ये भी है कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों का जानने वाला है और ये सिफत कमाल है। इसलिए इल्म एक खैर की चीज़ है, शर नहीं है, ऐब नहीं है, बल्कि एक खूबी है। इसी तरह से इमाम शाफी का कौल हमने देखा था कि इमाम शाफी कहते हैं कि इंसान की फितरत में है कि वो इल्म को अच्छा समझता है, जहालत को बुरा समझता है, इसीलिए इल्म उसकी तरफ जोड़ा जाए खुश होता है, और अगर न भी हो इल्म तब भी बताता है कि मेरे पास इल्म है, और जहालत से अपने आप को बरी बताता है कि मैं जाहिल नहीं हूँ, और अगर कोई उसको जाहिल कह दे तो उसको गुस्सा आता है। तो ये खुद इंसान की फितरत और तबीयत में ही बात है कि वो इल्म को ऊंचा और जहालत को नीचा और जिल्लत वाला समझता है। ये खुद इल्म की फजीलत के लिए काफी चीज है। इसी तरह से हमने देखा था कि बहुत सारे लोग علم حاصل کرنے کے سلسلے میں لاپرواہی برتتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت علم حاصل کر رہے ہو، ہم لوگ عمل کر رہے ہیں اور ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کی نگاہ میں نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ اعمال علم کے حاصل کرنے اور دین کے سیکھنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوتی ہے کہ کب تک علم حاصل کریں گے، عمل کرنا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ، اس ذہنیت والے لوگ، دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کے بجائے دین کی وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو رسمیات کے تعلق سے، یعنی معاشرتی آداب ہوں یا بعض ذکر و اذکار ہوں یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں جو پہلے مرتبے کی اہم چیزیں نہ ہوں، ایسی چیزوں میں وہ پڑ جاتے ہیں۔ مثلا وہ لوگ ذکر وغیرہ، تلاوت وغیرہ تو کرتے ہیں لیکن عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے دین کا بنیادی علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، عقیدہ اور سنت اور اس طرح کی اہم چیزیں، حلال و حرام، اس کا علم ان کو نہیں ہوتا ہے۔ بس کچھ عبادتی امور کا اہتمام کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں، یہ خود جہالت کا ایک نتیجہ ہے۔ تو اس کا بھی ہم نے حل دیکھا تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلایا ہے کہ میرے نزدیک زیادہ علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے، یعنی میرے نزدیک نفل علم، ضرورت کے بعد جتنا علم فرض ہے اس سے زیادہ علم حاصل کرنا، نفل علم حاصل کرنا، یہ زیادہ پسندیدہ چیز ہے فرض عبادت کے بعد نفل عبادت میں مشغول ہونے سے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی اگر فرض علم حاصل کر لے اور فرض عبادات ادا کرے تو اس کے بعد اب اس کے پاس جو وقت بچ جاتا ہے، اب اس میں وہ کیا کرے؟ تو یہاں پر دونوں راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ علم کی زیادتی حاصل کرے، دوسرا یہ کہ وہ عبادات میں مشغول ہو جائے، نوافل میں مشغول ہو جائے۔ تو اب دو میں سے اگر دونوں کر سکتا ہوں تو یہ بہت اچھا ہے کہ نفل علم بھی آ رہا ہے اور نفل عبادات بھی آ رہی ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ علم بھی حاصل کرے زیادہ اور عبادات بھی زیادہ کرے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، کہ میرے نزدیک زائد علم، زائد یعنی نفل علم، میرے نزدیک نفل عبادت سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا نفع انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن علم کا نفع اس کے اپنے لیے، آج کے لیے بھی ہوتا ہے اور کل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے علم روشنی کی طرح انسان کو اندھیروں سے باہر نکال کر اور خیر کی طرف لے آتا ہے، اور اسی طرح سے دوسروں کے لیے وہ رہنمائی بنتا ہے۔ تو علم کا نفع اپنی ذات سے بڑھ کے دوسروں تک بھی جاتا ہے، اس اعتبار سے علم کی فضیلت عمل پر ظاہر ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز علم کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم کو بطور جزا ذکر کیا ہے، یعنی دنیا میں ایک نیک انسان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں اس کی نیکیوں پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے صالحین کو علم و حکمت دینے کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے نیکی کے بدلے میں دنیا میں ملے وہ کتنی اونچی چیز ہو سکتی ہے۔ آپ سوچئے، ایک انسان نیک عمل کر رہا ہے، یہ خود ایک احسان ہے اللہ کا اس پر، لیکن اس نیک عمل کے بدلے میں جو نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ بھی کتنی قیمتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور خوب مضبوط ہو گئے، پختہ ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، خیر کے راستے پر چلنے والوں کو ہم حکمت اور علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے علم و حکمت کا عطا کرنا نیکیوں کے بدلے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ آدمی اگر معلوم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا فرماتا ہے جو اس کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا. تو اسے یہاں پر نیکی کرنے سے علم و حکمت کی زیادتی کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر علم و حکمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک انسان نیکیوں پر عمل کرے تو اچانک اس کی یادداشت میں آیتیں بڑھ جائیں گی، حدیثیں بڑھ جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ جو علم اس کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ اس علم سے فہم کی دولت اس کو نصیب فرمائے گا. کہ ایک انسان کو بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں لیکن ان میں گہری سمجھ اس کے پاس اتنی نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. کہ علم کا فہم، اس کو حکمت کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو، اچھے کردار والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے محسنین عام کہا اور کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. تو یہ چیز ایسا نہیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ اللہ نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، بلکہ یہ عام ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ان کو رسالت عطا فرمائی، لیکن دوسرے لوگوں کو یہ چیز نہیں ملتی ہے. دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فقہ اور حکمت عطا فرماتا ہے. حکمت کیا ہے، فقہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 ہے. یُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت عطا کی گئی، جس کو حکمت دی گئی، اس کو بہت زیادہ خیر دے دی گئی، اسے بہت ساری خیر عطا کی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی چاہت سے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. دوسری بات کہ حکمت کا عطا کیا جانا یہ بہت زیادہ خیر دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ خیر ملنا، یہ حکمت کا ملنا ہے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حکمت کے معنی، اگر ڈکشنری میں آپ تفصیل اس کی دیکھیں تو حکمت کے معنی علماء نے کہا ہے وضع الشیء فی موضعه، وضع الشیء فی موضعه، چیز کا اس کی مناسب جگہ پر رکھنا. کوئی چیز جہاں رکھنے کی ہے وہیں اس کو رکھنا، اس کا نام حکمت ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی آدمی اپنا گھر اس کا ہوتا ہے، اب کوئی آدمی، کوئی خاتون کچن کا سامان سمجھ لیجئے ہال میں رکھ دے، اور ہال کی چیزیں کرسیاں وغیرہ جو مہمانوں کے لیے ہوتی ہیں وہ کچن میں رکھ دے، تو یہ کوئی بھی انسان کہے گا یہ سمجھداری کے خلاف ہے. کوئی بھی انسان کہے گا کہ جو باتھ روم کی چیزیں ہیں، باتھ روم کی چیزیں باتھ روم میں رکھی جائیں گی، کچن کی چیزیں کچن میں رکھی جائیں گی، اور جو ہال کی چیزیں ہیں وہ ہال میں رکھی جائیں گی. اس اعتبار سے انسان کی سمجھداری کا ادنا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں کی چیز وہاں رکھے. لیکن یہ چیز صرف برتنوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، قالین اور پنکھے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، یہ چیز زندگی کے فیصلوں سے بھی متعلق ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں میں کس انسان کو کس مرتبے پر رکھتا ہے، کس کا کتنا اکرام کرتا ہے، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اسی طرح سے زندگی میں کون سا جملہ کب کہتا ہے، کب خاموش رہتا ہے، کب بولتا ہے. تو یہاں پر خاموشی کی جگہ پر اس نے خاموشی رکھی اور بولنے کی جگہ پر اس نے بولنا رکھا. کب غصہ ہونا چاہیے، کب نرمی سے بتانا چاہیے، یہ بھی حکمت کی چیز ہے. بعض اوقات کسی انسان کو نرمی سے سمجھانے سے اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات سختی سے کسی کو سمجھانے سے وہ بدن ہو کے دور ہو جاتا ہے. تو انسان اپنے اعمال، اپنے اقوال، اپنے افعال، جو بھی چیزیں ہیں، ان کو کب کیا کرے، کب کیسے کرے، کون سی چیز کہاں رکھے، ان ساری چیزوں کے جاننے کا نام حکمت ہے. علم کے اندر گہری سمجھ کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مختصر الفاظ میں حکمت کی تعریف جاننا چاہیں تو حکمت کو گہری سمجھ کہا جاتا ہے، حکمت کے معنی ہے گہری سمجھ، جس کو انگلش میں وزڈم کہا جاتا ہے، وزڈم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکمت کا عطا کیا جانا، بہت بڑی خیر کا عطا کیا جانا کہا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر عطا کی گئی۔ تو حکمت علم میں گہری سمجھ ہے، اور یہ سمجھ اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے اور فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے، کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھنے کی بجائے بالکل مخالف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات تو خرابی اس میں ہوتی ہے، زد بازی اس میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات خرابی آپ کے سمجھانے کے طریقے میں بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر غلط طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو سمجھے بغیر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو نفے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ دائی اگر مدعو کو سمجھے بغیر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اکثر اوقات اس سے نتائج الٹے نکلیں گے، سمجھنے کی بجائے انسان اور زیادہ ضد پر اڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھائی نہیں کہ اس کو سمجھانا کیسا چاہیے، اس کی مزاج کو، اس کی سوچ کو، اس کے علمی مرتبے کو، اس کی سمجھ کے لیول کو سمجھے بغیر اگر آدمی سمجھائے گا تو اس ویسا فائدہ نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے، اور بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حکمت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ علم کی فضیلت میں ایک اور دلیل ہے، اس لیے کہ علم میں گہری سمجھ کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، امام البخاری نے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر لفظ ہے یفقہ فی الدین، اس کو دین میں فقہ عطا فرماتا ہے۔ فقہ کے معنی عربی زبان میں گہری سمجھ کے ہوتے ہیں، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، کہ اے اللہ میری زبان میں جو گرہ ہے، جو گانٹھ ہے، اس گرہ کو کھول دے تاکہ جن کے پاس میں جا رہا ہوں تیرے پیغام کو لے کر وہ میری بات کو سمجھ پائیں۔ تو سمجھ کے معنی فقہ کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے عربی زبان میں فقہ گہری سمجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ گہرائی سے آدمی ایک بات کو سمجھے، خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھے۔ اس لیے کہ عام لوگوں کی بات کو سمجھنا، جنت اور جہنم کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، نجات کا معاملہ، دین کا معاملہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو گہرائی سے سمجھنا یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر سطحی سوچ انسان کی ہو، ایک آدمی اوپری اوپر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھ لے اور آدمی اس سے کچھ بھی دین میں نکالنا شروع کر دے، ایسا آدمی لوگوں کی زندگیوں میں حلال و حرام کے فتنے پیدا کر دے گا، بلکہ عقیدے میں بھی خرابیاں پیدا کرے گا۔ تو ایک انسان اگر گہری سمجھ کے بغیر، اگر ایک انسان دوسروں کی طرف دعوت اور اصلاح کے میدان میں، تربیت اور تصفیہ و تربیہ کے میدان میں جائے گا، ایسا انسان اگر فقہ کے بغیر، حکمت کے بغیر دعوت کے میدان میں اترتا ہے، تو ایسا انسان فائدے سے زیادہ نقصان کرے گا۔ وہ بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دے گا، حلال کو حرام کرے گا، صحیح کو غلط بتائے گا، غلط کو صحیح بتائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہری سمجھ کو اللہ کی نعمت عطا بتایا۔ یہاں پر آپ نے بتایا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مَن یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، یہاں پر آپ سوچیں کہ کچھ لوگ علم کو اپنی جہالت میں برا بتاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ علم کی بات کریں تو فوراً بعض لوگ کہنے لگتے ہیں ارے بھائی بہت زیادہ علم آدمی حاصل کرے گمراہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں شیطان کو بھی بہت علم تھا۔ تو آج عوام میں گمراہ کن لوگوں کے اثر کی وجہ سے یا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کم ہمتی کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور جس کا ایک بہت بڑا سبب خود جہالت ہے، یہ عقیدہ یا یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی علم زیادہ حاصل نہیں کرنا چاہیے یا علم حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ بہت سارے لوگ تو بہت یعنی گہری سوچتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں دیکھو اگر آدمی علم حاصل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری سوال سب سے ڈینجر کیا ہے، جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اب اگر ہمارے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کا سوال ہی نہیں ہوگا، تو ایسی عقل مندی آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، لیکن اتنا علم تو کم سے کم انسان کو تھا کہ ضروری علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو پھر ضروری علم حاصل کیا یا نہیں کیا، یہ خود اس سوال کے اندر موجود ہے۔ یہ تو علم تھا کہ نماز پڑھنا ہے، یہ تو علم تھا کہ عقیدہ صحیح کرنا ہے، یہ تو علم تھا کہ دین سیکھنا ہے، تو تو دین سیکھا کیوں نہیں؟ جتنا علم تیرے اوپر فرض تھا یہ تو معلوم تھا کہ جو ضروری ہے کرنا اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، تو تو نے سیکھا کیوں نہیں؟ تو کوئی آدمی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہتھکنڈے ہوتے ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی گہری سمجھ کو اللہ کی طرف سے خیر ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو گہری سمجھ دین کی ملنا یہ اللہ کی طرف سے خیر کا ملنا ہے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے بھی دین کی گہری سمجھ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اوپری اوپر علم حاصل کرنا یہ بعض اوقات خطرے والا علم ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی چیز کا علم حاصل کرے تو گہرائی کے ساتھ مضبوط علم حاصل کرے، ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اب بتائیے وہ ڈاکٹر کتنا خطرناک ہے جو آدھا آپریشن جانتا ہو۔ کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہے ہاں اس کو آپریشن آتا ہے لیکن آدھا آتا ہے، تو کوئی پیشنٹ اس کے دور بھاگے گا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدھا علم ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی میکینک ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے مشین کھولنا مجھ کو آتا ہے، بند کرنا نہیں آتا ہے، آدھا آتا ہے، تو کوئی بھی آدمی اپنی مشین اس کے پاس نہیں دے گا۔ آدھا علم، ادھورا علم خیر سے زیادہ شر کے دروازے کھولتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے تو گہرائی کے ساتھ حاصل کرے، جو چیز سیکھے اچھی طرح سے سیکھے، ادھورا پن اس میں نہ ہو بلکہ مضبوط علم اس کے پاس ہو، اس کو اچھا سمجھے، ادھورا سمجھا ہوا نہ ہو۔ اور آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ علم اللہ ہی تھا، یعنی اللہ ہی سے آپ کو علم ملتا تھا، کہیں اور سے آپ علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ بطور دعا کہیے اے میرے رب مجھ کو علم میں اور زیادہ کر دے، مجھ کو علم میں بڑھا دے، میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، عام طور سے ہمارے یہاں پر بچہ اسکول کو جاتا ہے امتحان کے دن، اس کو یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جا وہاں پہ اور اس کو پڑھتا رہے، لیکن ہم خود دین کا علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، دین کے علم کے بارے میں، جو کہ اصل یہ علم دین کا علم ہے، دنیا کا علم یہاں پر مراد نہیں ہے، اور وہ بھی امتحان کے دن کا کام نہیں ہے، یہ امتحان کے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے تھا۔ امتحان کے دن کہاں سے علم آنے والا، آسمان سے؟ اس کو تھوڑی معلوم پڑے گا کہ جوابات کیا لکھنے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو اس قسم کی دعائیں ہیں جو ہم عام طور سے دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اصلاً یہ دین کے لیے ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے دنیاوی علم کے لیے نفع والا علم مانگے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ایک آدمی دنیا کا علم بھی مانگ سکتا ہے بشرطے کہ وہ علم فائدے والا ہو، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی آپ یوں کہیے، وقل، آپ کہیے، یعنی آپ اللہ سے دعا کے طور پر کہیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی دے دے، یا مجھ کو علم میں اور بڑھا دے۔ آپ سوچئے یہاں پر کئی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، ایک انسان نبی کے مرتبے پر ہے، رسول کے مرتبے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور رسول ہیں، لیکن نبی اور رسول ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اللہ سے علم کی زیادتی مانگی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت اور رسالت کے مرتبے کو پہنچنے کے بعد بھی علم سے آدمی مستغنی نہیں ہوتا ہے، اور علم کے سلسلے میں آدمی کو قناعت پر رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور علم مانگنا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، علم کا زیادہ ہونا برا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی بہت علم آتا ہے نا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، بہت علم آنے سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے، آدمی ادھورا علم زیادہ آنے سے گمراہ ہو جاتا ہے، ساری باتیں آدھی آدھی معلوم ہوں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن آدمی جتنا علم ہے اگر علماء کی ماتحتی میں صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے حاصل کرے تو ایسا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ اللہ سے ہدایت کی دعا کر رہا ہو۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ہونے کے باوجود علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوا کہ علم کا زیادہ ہونا یہ اچھی چیز ہے، یہ بری نہیں ہے۔ اگر یہ برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی یہ چیز مانگنے کے لیے نہیں کہتا۔ دوسری بات، نبی کا مرتبہ رسول کا مرتبہ ہونے کے باوجود علم کے سلسلے میں رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو ذریعہ ہے اس ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ کسی کے پاس سیکھنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ آپ خود اللہ کے نبی اور رسول تھے، آپ کا علم اللہ ہی کی طرف سے تھا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کے پاس جائیں، یا جو بھی طریقہ علم کے حاصل کرنے کا ہے شریعت جس کی اجازت دیتی ہے اس طریقے سے علم حاصل کریں۔ اس میں مزید ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک چیز جو جس کی دعا کا اللہ حکم دے وہ چیز کتنی قیمتی ہو سکتی ہے، اور یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان علم کے لیے نہ صرف کوشش کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، تو جو چیز دعا مانگنے کی ہو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مال کی دعا مانگنے کے لیے نہیں کہا کہ اے نبی آپ مانگیے اللہ میرے مال میں زیادتی دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم عمل صالح کی چابی ہے، صحیح علم اچھے عمل کے لیے چابی ہے، رہبری ہے، روشنی ہے، اور صحیح عمل جب آتا ہے زندگی میں علم کے بنیاد پر تو انسان کی نجات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے نجات کے لیے عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اتنی عمدہ دعا ہے، اگر آپ اس کے ہر جملے پر غور کریں گے تو بہت بڑی بات سامنے آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت والے تھے، اور آپ جملوں کو کتنی عمدگی اور ترتیب سے ذکر کرتے تھے۔ آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم انفعنی بما علمتنی، نمبر ایک موجود علم سے نفع حاصل کرنا، وعلمنی ما ينفعنی، اور غیر موجود نفع والا علم طلب کرنا، وزدنی علما، اور مطلوب میں رکاوٹ نہیں بلکہ زیادتی بھی ہو۔ تین چیزیں یہاں ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو علم تو نے مجھ کو دے دیا ہے، جو کچھ تو نے مجھ کو سکھایا ہے اس کو میرے لیے نفع والا بنا، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا، وعلمنی ما ينفعنی، اور جتنا علم دیا ہے بس اس پر ہی رکاوٹ نہیں ہو بلکہ اور بھی نفع والا جو علم ہے وہ مجھ کو سکھا دے۔ اور تین، وزدنی علما، اور میرے علم میں زیادتی کر۔ اس کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، سیل جامع صغیر میں 3151 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے تین باتیں ذکر کی۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھ کو سکھایا اس کو میرے لیے فائدہ والا بنا۔ کیسے؟ کہ اس کا صحیح فہم انسان کو ملے، यही फायदा वाला बनेगा, वरना अगर गलत समझा उस इल्म को तो नुकसान हो जाएगा, गुमराह होगा, गुमराह करेगा। तो एक तो मौजूदा इल्म को मेरे लिए नफा वाला बना, नंबर दो सही फहम, नंबर दो सही फहम के बाद उस पर अमल की तौफीक, क्योंकि इल्म अगर उस पर आदमी अमल न करे तो ऐसा इल्म इंसान के लिए नफे वाला नहीं बनता है बल्कि उसकी पकड़ का जरिया बनता है। तो दूसरा ये कि अमल की तौफीक, तीसरा ये कि वो इल्म अगर आदमी अपने पास रखे और दूसरों तक न पहुंचाए जो कि हकदार हैं, और अगर इसके न पहुंचाने से वो बर्बाद होते हैं, हलाक होते हैं, गुमराह होते हैं, तो ऐसा आदमी इल्म रखने के बावजूद और नेक अमल करने के बावजूद अल्लाह की पकड़ में आएगा। तो यहां पर कहा अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी, यानी इल्म जो मेरे पास है उसको मेरे लिए नफा वाला बना, मुझको सही उसकी समझ दे, मुझको उस पर अमल करने की तौफीक दे, और मुझको हकदारों के पास ये इल्म की अमानत पहुंचाने की तौफीक दे। तो ये तीनों चीजें इसमें आती हैं। तो एक तो ये कि मौजूदा इल्म से नफा उठाने की तौफीक अल्लाह से मांगी, नंबर दो इसलिए कि आदमी जहां है वहां से शुरुआत करता है, वह अल्लिमनी मा यनफ़ऊनी, लेकिन इतना इल्म जितना आज है वो काफी है या नहीं अल्लाह को मालूम, इसलिए और भी चीजें हो सकती हैं जो हमको जरूरत है और हमको नहीं मालूम, इसलिए अल्लाह से आइंदा इल्म के लिए भी दुआ, वअल्लिमनी मा यनफ़ऊनी, और मुझको नफे वाला इल्म दे। अब उलूम में फायदे वाला भी है और नुकसान वाला भी है, यानी आखिरत के एतबार से, अकीदे के एतबार से कुछ उलूम हैं जो बहुत मुफीद हैं, जैसे अकीदा तौहीद का इल्म, या इसी तरह से अरकान ईमान का इल्म, या इसी तरह से अहकाम शरईया का इल्म, नमाज कैसे पढ़ी जाए और रोजे कैसे रखे जाए, क्या हलाल है क्या हराम, ये नफे वाला इल्म है जो आखिरत के एतबार से दीनी नफा का पहलू रखता है। दूसरा वअल्लिमनी मा यनफ़ऊनी, इसमें दुनियावी नफे वाला इल्म भी हो सकता है कि मेरे लिए जिस इल्म से मेरे लिए दुनिया में फायदा हो वो इल्म मुझको दे, तो दुनिया और दीन दोनों का नफे वाला इल्म इसकी दुआ इसमें मौजूद है। लेकिन यहां पर यह पहलू भी इसमें है कि इल्म नुकसान वाला भी हो सकता है, इसीलिए आपने ये नहीं कहा कि मुझको इल्म दे, आपने कहा ए अल्लाह वअल्लिमनी मा यनफ़ऊनी, मुझको वो इल्म दे जो मुझको फायदा पहुंचाए। मसलन कोई आदमी जादू का इल्म सीखे, जादू का इल्म उसको क्या सिखाएगा, उसको जादू करना सिखाएगा, धोखा देना सिखाएगा, शिर्क करना सिखाएगा, जिन्नात की मदद लेकर उनकी इबादत करना सिखाएगा, तो जादू का इल्म हराम है, जादू का इल्म कुफ्र है, जादू करना कुफ्र है, जादू करवाना कुफ्र है, तो ये नफे वाला इल्म नहीं है। इसी तरह से कई और उलूम है, जैसे जुआ है, ताश खेलना, या इसी तरह से रेस के घोड़ों के बारे में मालूमात, कौन सा घोड़ा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, या इसी तरह से लॉटरी का इल्म, या इसी तरह से वो उलूम जिनका फायदा नहीं होता है, हो सकता है दुनिया में उससे फायदा हो लेकिन आखिरत में उसका नुकसान है, आखिरत में उसका नुकसान है। तो ऐसा इल्म जो आदमी के लिए आखिरत में नुकसान वाला हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पनाह मांगी है, इसीलिए यहां कैद लगाई कि वअल्लिमनी मा यनफ़ऊनी, मुझको ऐसा इल्म दे जो मेरे लिए फायदा वाला हो। तो मालूम हुआ कि इसमें आपने अल्लाह से फायदे वाला इल्म तलब किया, और इसमें खुद ये है कि इल्म नुकसान वाला भी हो सकता है, लेकिन वो इल्म जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है वो इल्म कभी नुकसान वाला नहीं होता है, वो इल्म फायदे वाला होता है, उसमें हो सकता है दुनिया का नुकसान हो लेकिन आखिरत में हमेशा वो फायदे वाला होता है। मसलन एक आदमी हक बात बोल दिया और लोग उससे नाराज हो गए, अब जाहिर बात है दुनिया का नुकसान हो गया लेकिन उसने हक बात कही थी, इसलिए आखिरत में उसको फायदा होगा। तो कभी दीनी इल्म दुनिया का नुकसान उससे होता है, लेकिन ये ऐसा नुकसान है जो कभी यानी हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है, खत्म भी हो जाता है, अल्लाह दिलों को फेर भी देता है। तो वअल्लिमनी मा यनफ़ऊनी, मुझको ऐसा इल्म दे जो मेरे लिए नफे वाला हो, वज़िदनी इल्मा, और मुझको इल्म में और बढ़ा दे, यानी नफे वाला इल्म दे और नफे वाला इल्म बढ़ाता चला जा, यानी ये नहीं कि आज दे दिया बस रुक जाओ, बल्कि आपने क्या दुआ की और मुझको इल्म में बढ़ाता रहे, मुझको और इल्म ज्यादा इल्म देता रहे। तो इस हदीस में बहुत ही उम्दा दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो हमारे लिए एक बुनियाद फराहम करती है सोच की, और इसी तरह से हमको इस बात के सोचने पर मजबूर करती है ये चीज़ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात हमारे बनाए हुए कलिमात से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। हम एक घंटे में जो बात कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात एक जुमले में बात कह देते हैं। इसी को बरकत कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात कम होते हैं लेकिन उसमें हिकमत का समंदर भरा हुआ होता है। अल्लाह ताला इसके समझने की हमको तौफीक अता फरमाए। तो इस हदीस से ये नुक्ता साबित होता है कि खुद अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की ज्यादती तलब करने का हुक्म दिया और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म की तामील में अल्लाह ताला से इल्म की ज्यादती मांगा करते थे कि अल्लाह मुझको इल्म में बढ़ा दे, मुझको ज्यादा इल्म दे। इससे मालूम हुआ कि जो चीज मांगी जाए वो खुद अच्छी होती है। सोचिए कि जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मांगने के लिए कह रहा है वो अच्छी है, जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं वो बुरी नहीं हो सकती, अच्छी है। और न सिर्फ ये कि मांग रहे हैं बल्कि ज्यादा करने के लिए कह रहे हैं तो ये कितनी अच्छी होगी कि मांग भी रहे हैं और ज्यादा भी मांग रहे हैं। तो जो चीज ज्यादा मांगी जाती वो अच्छी होती, इससे इल्म के ज्यादा होने का अच्छा होना साबित होता है। इसलिए वो लोग जहालत में मुब्तिला हैं जो कहते हैं कि ज्यादा इल्म अच्छा नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इल्म का नफा न सिर्फ ये कि दुनिया में होता है बल्कि इल्म का नफा मरने के बाद भी होता है, खुसूसन दीनी इल्म का। और अगर दुनियावी इल्म भी आदमी अपने पीछे छोड़ जाए जो लोगों के नफे वाला हो तो उसको मरने के बाद उसका सवाब मिलता है, क्योंकि लोगों को जिस चीज से फायदा होता है उसकी नीयत करके अगर आदमी वो अमल करे तो मरने के बाद इसको भी फायदा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा मातल इंसानु इनकता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथा, इदा मातल इंसानु इनकता अन्हु अमलुहु, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला रुक जाता है, इल्ला मिन थलाथा, सिवाय तीन चीजों के, सिवाय तीन अमाल के, इल्ला मिन सदकतिन जारिया, सिवाय ऐसे सदके के जो जारी रहे, जो बाकी रहे, औ इल्मिन युन्तफ़ बिही, या ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाता रहे, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या ऐसी औलाद के जो नेक हो और दुआ करती रहे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल वसीयह में जिक्र किया, सही मुस्लिम में। आइए देखते हैं इस हदीस में क्या बात है। इदा मातल इंसानु इनकता अन्हु अमलुहु, जब आदमी मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनकते हो जाता है, यानी उसके आमाल नामे में जब आदमी मर गया अमल ही नहीं करता है, जब अमल नहीं करता है तो आमाल नामा रुक गया, उसमें नेकियां नहीं आती हैं। अब सिवाय तीन चीजों के, इल्ला मिन सलासा, सिवाय तीन चीजों के, यानी आदमी के आमाल रुक जाते हैं लेकिन आमाल में से कुछ ऐसे भी आदमी के आमाल होते हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है, वो कौन सी चीजें हैं? इल्ला मिन सदकतिन जारिया, नंबर एक सदकाए जारिया, जारिया जारी से है, जारी रहना, चालू रहना, चलते रहना। सदकाए जारिया वो सदका होता है जो आदमी करे और आदमी मर जाए लेकिन वो चीज बाकी रहे। मसलन एक आदमी कुआं खुदवा दे, नियत ये हो कि मुसाफिर जो आने वाले हैं या लोग हैं उनको पानी मिले, पेड़ लगा दे इस नियत से कि लोग यहां से गुजरेंगे, साया मिलेगा, थोड़ी देर कम से कम बैठेंगे मुसाफिर, या इसी तरह से कुछ और नेकी करे जिससे वो नेकी इसके मरने के बाद बाकी रहे। कुआं, ये मर गया कुआं बाकी है, ये मर गया पेड़ बाकी है, जाहिर बात है पेड़ इसका लगाया हुआ है, कुआं इसका खुदवाया हुआ है, तो ये तो नहीं है लेकिन इसके अमल का असर बाकी है, इसके अमल का नतीजा बाकी है। क्योंकि इसका करने वाला ये था तो मरने के बाद भी जाहिर बात है कि एक अकाउंट उसी का है, उसी के अकाउंट में जाना चाहिए क्योंकि करने वाला वो है। तो ऐसा सदका, ऐसी नेकी जो इसके मरने के बाद बाकी रहे उसका सवाब भी मरने के बाद इंसान को मिलता रहता है। इल्ला मिन सदकतिन जारी, जैसे कोई आपने अच्छी किताब खरीदी और वो किताब आपने किसी को पढ़ने के लिए हदीये में दे दी और एक के बाद एक के बाद एक वो कई लोगों तक मुंतकिल होती रहे, आप दुनिया से चले गए लेकिन आपके बाद 200 साल तक वो किताब बाकी है, تو اس کتاب کے پڑھنے کا نفع آپ کو 200 سال تک ملتا رہے گا. جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو آدمی کی زندگی چھوٹی ہے, وہ اگر بڑی نیکی کرے تو یہ اپنی زندگی کی کمی کی بھرپائی کر سکتا ہے, اس کو یاد رکھیے. آدمی کی زندگی چھوٹی ہے, آدمی 40 سال 50 سال, کبھی جو ہے 30-35 سال میں مر جاتا ہے, کوئی 60 سال میں مرتا ہے. اب زندگی چھوٹی ہے, لیکن اس چھوٹی زندگی کی بھرپائی کیسے کر سکتا ہے؟ بڑی نیکی کر کے. کیسی نیکی؟ یہ مر جائے نیکی باقی رہے, اب 200 سال 300 سال 1000 سال تک بھی وہ باقی رہے اس کا ثواب اس کو ملے گا. آپ سوچئے, امام البخاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے صحیح حدیثوں کو جمع کر کے ایک کتاب لکھ دی. اب جب تک یہ کتاب چلے گی تب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا. مدرسوں میں پڑھی جا رہی ہے, لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں, کوئی یاد کر رہا ہے, کوئی اپنے عقیدے کی اصلاح اس سے کر رہا ہے, کوئی عبادت کا طریقہ اس سے سیکھ رہا ہے. یہ سارا ثواب کس کو ملے گا؟ یہ سارا ثواب امام البخاری کے حق میں جائے گا. اور اس میں وہ ثواب بھی کہاں جائے گا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے بعد باقی رہی. تو آپ سوچئے ایک آدمی کتنا زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ دے, نفع والا. یہاں پر اسی لیے کہا الا من صدقۃ جاریہ او علم ینتفع به, یا اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے, لوگوں کو فائدہ پہنچنے والا علم چھوڑے. اب ظاہر بات ہے کہ واقعی فائدے والا علم دین کا علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم صرف دنیا کا فائدہ نہیں رکھتا ہے بلکہ دین کا آخرت کا بھی فائدہ انسان کا رکھتا ہے. تو دنیا اور آخرت کا فائدہ رکھنے والا علم یہ سب سے بہتر علم ہے. لیکن ایسا علم بھی اس میں آ سکتا ہے کہ جس میں دنیا کا فائدہ بھی ہو, یعنی پنکھے بنانے کا علم, فریج بنانے کا علم, گاڑیوں کا علم, کمپیوٹر کا علم. اگر آدمی اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, چاہے دنیاوی راحت ملے یا دینی کاموں میں مددگار وہ چیز ثابت ہو. مثلا عربی کا کوئی سافٹ ویئر بنا دیا, اب کمپیوٹر میں کوئی آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے, قیامت تک کہ اگر وہ ہو تو قیامت تک ثواب ملے گا. یا کتابیں چھاپنے کی مشین ایجاد کی کسی نے, اب اگر اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اور خصوصاً دین کی حفاظت اس سے ہو, تو جب تک وہ مشین چلتی رہے گی اس کا فائدہ اس کو ہوتا رہے گا. تو جو علم اس نے نکالا ہے اگر اس کی نیت اچھی تھی تو اس کا فائدہ اس کو, جب تک کہ وہ علم فائدہ مند بنے لوگوں کے لیے, اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نفع والا علم اس کا ثواب اگر آدمی علم پیچھے چھوڑ جائے اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. اس سے علم کتنی قیمتی چیز ثابت ہوتی. دیکھیے آپ کے پاس اگر 100 دینار ہیں, 100 درہم ہیں, 100 روپے ہیں, اگر آپ جیب میں سے نکال کے کسی کو دے دیتے ہیں اور پھر واپس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, آپ کو ملیں گے 100 روپے؟ نہیں ملیں گے. آپ کتنا بھی تلاش کریں آپ کو نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ دینے سے ختم ہوتا ہے. لیکن آپ کے سینے میں, آپ کے دل میں علم ہے, آپ کے دل میں ایک آیت ہے, ایک حدیث ہے, اس آیت کی تفسیر ہے, حدیث کی تشریح ہے. اب وہ علم آپ نے ایک آدمی کو دیا, 10 کو دیا, 100 کو دیا, ہر دن آپ دیتے رہیں, وہ علم آپ کے پاس سے کبھی کم نہیں ہوگا. علم اور مال میں فرق یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی مال دے دینے سے ختم ہو جاتا ہے, لیکن علم جتنا آدمی دیتا رہے بڑھتا جاتا ہے. علم جتنا دیتا رہے بڑھتا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم میں آدمی جتنی مرتبہ اس کو دوسروں سے بانٹے گا اتنی مرتبہ اس علم کا ریویژن ہوگا اور اتنا وہ علم پختہ ہوگا, اور جتنی مرتبہ اس کا تذکرہ ہوگا اتنی مرتبہ فہم میں مضبوطی پیدا ہوگی, زیادہ گہری سمجھ اس کو ملتی رہے گی. علم کی تکرار علم کے فہم میں اضافہ کرتی ہے. تو بہرحال یہ یعنی 3 چیزیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی. پہلا ہے صدقہ جاریہ جو مرنے کے بعد ثواب ملتا ہے, نمبر 2 نفع والا علم, اور نمبر 3 اولد صالح یدعو له, اور تیسری چیز جو مرنے کے بعد جس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. یہاں پر نیک اولاد کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیک اولاد اچھی تربیت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے, اور اچھی تربیت علم ہی کے بعد ممکن ہے. بغیر علم کے اچھی تربیت ہونا یہ ممکن نہیں ہے. تو اس سے بھی علم کا یعنی تعلق جڑا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ نے فرمایا اولد صالح یدعو له, اور نیک اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے انسان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اس کی اولاد نیک ہو جائے. والدین کو اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے یہ بات معروف ہے کہ اگر آدمی نیک ہوگا تو والدین کو بھولے گا نہیں, لیکن اگر آدمی دنیا پرست ہو اور فاجر و فاسق ہو, وہ والدین تو کیا اپنی خود کی فکر نہیں کر رہا ہے, والدین کی کب فکر کرے گا؟ وہ اپنے لیے توبہ نہیں کر رہا ہے, اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے, مغفرت کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے, وہ اپنی مغفرت کی فکر نہیں کر رہا ہے, وہ والدین کے لیے کیا کرے گا؟ لیکن اگر نیک انسان ہے, اس کو آخرت کا احساس ہے, اس کو قیامت کا اس کے دل میں ڈر ہے, تو ایسا انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے گا اور خصوصاً والدین کے لیے دعا کرے گا, اس لیے کہ والدین کے اس پر احسانات ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تین چیزیں ہیں جن کا نفع مرنے کے بعد بھی ملتا ہے, یعنی جن کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے, جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے. اس میں ایک صدقہ جاریہ ہے, دوسرے نفع والا علم ہے, اور تیسرے نیک اولاد ہے جو دعا کرتی رہے. اسے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی وفات کے بعد سب سے بہترین چیز جو اولاد ان کے لیے کرے وہ ان کے لیے دعا ہے. والدین کی یعنی وفات کے بعد سب سے اچھی چیز جو اولاد والدین کے لیے کر سکتی ہے وہ ان کے لیے دعا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی ایصال ثواب جس کو کہا جاتا ہے, انسان نیکی کرے گا, نیکی ان کو پہنچائے گا, ان کے اعمال نامے میں نیکی جائے گی, قیامت کا دن آئے گا, نیکی اور گناہ تلیں گے, نیکیاں زیادہ ہوں گی, پھر جنت میں جائیں گے. اتنا لمبا معاملہ ہے. دعا, اے اللہ میرے والدین کو جنت میں ڈال دیں, ڈائریکٹلی جنت. تو یہ ڈائریکٹ زیادہ اچھا ہے, اتنا لمبا چکر اچھا ہے. پھر نیکی میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ بعض شرائط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے نیکی رد بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح سے یا نیکی اعمال نامے میں گئی, گناہ زیادہ تھے, نیکیاں کم پڑ گئی, جہنم میں پھر بھی جا سکتا ہے. تو ایثار ثواب سے کئی گنا بہتر دعا ہے. ایثار ثواب جو یعنی کچھ پڑھ کے پہنچانا وغیرہ, یہ تو شرعاً صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے, لیکن صدقہ اگر انسان کر کے والدین کو ثواب پہنچاتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن یہ جائز ہے, یہ عام معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نہیں تھا, ہمیشہ عام طور سے نہیں کرتے تھے. اس طرح سے ایک آدھ حدیث مل جاتی ہے اس کے لیے. لیکن دعا, دعا آپ کو قرآن میں بھی ملے گی ایمان والوں کے لیے, آپ کو حدیثوں میں بھی ملیں گی, اور عام طور سے آپ نے اس حدیث میں جیسے بتایا کہ نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی رہے. اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو آپ اس کو بیان کرتے. آپ نے یہاں پر سب سے عمدہ چیز کو بتایا, شارٹ کٹ آپ نے بتایا, کیونکہ دعا رد نہیں ہوتی ہے اور دعا کا فائدہ دعا کرنے والے کو بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے دعا کو ذکر کیا. بہرحال یہ یعنی کافی چیزیں سے حدیث سے یعنی سامنے آتی ہیں, جن میں ہمارا اصل نقطہ یہ ہے کہ علم کا نفع والے علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہوتا ہے, بلکہ آدمی قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مطلق علم کی فضیلت کیا ہے, یعنی علم اچھا ہے یا برا ہے, علم زیادہ حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو علم کی فضیلت ہم نے دیکھی. اب دوسری فصل یا دوسرا حصہ اس درس کا ہے, جس میں ہم دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے. دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے, جیسے پیسہ ہے مثلا, آدمی پیسہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, جاب کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, کیا کچھ نئی کوشش اس کے لیے کرتا ہے. پھر جب ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تب اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب جیسے مہینہ بھر آدمی کمپنی میں کام کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے, صبح شام سردی گرمی بارش بھوکا ٹفن لے کے کیسا کیسا بھاگ رہا ہے. اب پورا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تب جا کے اس بھاگ دوڑ کا فائدہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے, تب جا کے اس کا نفع اس کو ہوتا ہے. ہاں جیب میں پیسے آ گئے, چلو کھائیں گے پیئیں گے خوش رہیں گے. تو ایک آدمی جو ہے یعنی ایک چیز کے حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, وہ پورا عرصہ ختم ہونے کے بعد پھل ہاتھ میں آتا ہے. علم کا ایسا نہیں ہے, علم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. علم کا نفع علم کے آ جانے کے بعد تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن علم کی طرف چلنے سے ہی علم کا فائدہ شروع ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات سوچیے. इन्हें अभी मिला नहीं है, आलिम बना नहीं है, सीखा नहीं है, सीखने के लिए तो निकला है अभी, लेकिन जैसे ही वो इल्म की तलब में एक कदम उठाता है, इल्म की तरफ उसका दिल बढ़ता है, उसकी हरकत इल्म की तरफ मुतवज्जा हो जाती हैं, तो वहीं से अल्लाह की तरफ से रहमत और अल्लाह की तरफ से मगफिरत और अल्लाह की तरफ से तयसीर और अल्लाह की तरफ से सकीनत और अल्लाह की तरफ से खैर का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये इल्म के लिए निकला, अल्लाह की तरफ से रहमतों का और मदद का, नुसरत का, मगफिरत का सिलसिला शुरू हो गया। तो इल्म का हासिल कर लेना ये एक नेमत है और नजात और मगफिरत का जरिया है, लेकिन इल्म के लिए निकलना, कोशिश करना, ये खुद निजात का जरिया है। तो फिर आदमी बीच में मर जाए इल्म हासिल करते करते, तो भी वो कामयाब मरा, वो कामयाब मरा। लेकिन कोई आदमी नहीं कहेगा कि एक आदमी काम करते करते मरा, उसको कुछ मिला ही नहीं, काम अधूरा छोड़ के मर गया, पैसा हाथ में नहीं आया उसके, लेकिन इल्म पूरा मिला नहीं था, रास्ते में मर गया वो, तब भी वो अल्लाह के नजदीक कामयाब इंसान है। तो आइए देखते हैं सिलसिले में क्या दलीलें हैं। नंबर एक, इल्म की, इल्म के हासिल करने की फजीलत अपनी जगह, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि इल्म हासिल करना न सिर्फ फजीलत वाला है बल्कि फर्जियत वाला है। इल्म हासिल करना अच्छा है लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है, चलो चाहेंगे तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, बल्कि इल्म का हासिल करना ऐसा है कि तुमको करना ही पड़ेगा, लाजिम है, जरूरी है, नहीं करेंगे गुनाहगार होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व इन तालिबल इल्मी यस्तगफिरु लहु कुल्लु शैइन हत्ता अल-हितानु फिल बहर। हाफिज इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब जाम बयानुल इल्म व फज़लिही में इसको रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। व इन तालिबल इल्म यस्तगफिरु लहु कुल्लु शैइ, तालिब इल्म के लिए हर चीज मगफिरत की दुआ करती है, यहां तक के हत्ता अल-हितानु फिल बहर, यहां तक के समंदर में, दरिया में मौजूद मछलियां भी। इस हदीस को शेख अल-अल्बानी ने सहीह जामे सगीर 3914 पर सही कहा है। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई, एक इल्म की फर्जियत, दो इल्म की फजीलत। इल्म लाजिम है और इल्म बहुत फायदामंद है। तलबुल इल्मी, इल्म का तलब करना, फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर फर्ज है। बहुत सारी स्कूलों में लिखा हुआ होता है ये इल्म वो इल्म नहीं है, वरना हर आदमी के लिए इंजीनियर बनना फर्ज हो जाएगा, डॉक्टर बनना भी फर्ज हो जाएगा और ड्राइवर बनना भी फर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा इल्म आ जाता है उसमें, यानी हर आदमी को सब कुछ आना चाहिए, औरतों को भी आना चाहिए, सब आना चाहिए, बिल्डिंग बनाना आना चाहिए और दवाई बनाना आना चाहिए, सब ये मतलब नहीं है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम का मतलब यह है कि जो अमल लाजिम है उसका इल्म भी लाजिम है, जो अमल जरूरी है उसका इल्म भी जरूरी है। जरूरी किस एतबार से? नजात के एतबार से, दीन के एतबार से। अब हर आदमी पर उसकी जरूरत के एतबार से इल्म फर्ज होता है। क्यों? इसलिए कि हर आदमी पर अमल भी अलग अलग फर्ज होता है। मसलन इस्लाम में आप पहले देख चुके हैं इस्लाम की खूबियों के सिलसिले में कि अल्लाह ताला ने हर अमल हर इंसान पर फर्ज नहीं किया है। मसलन हज और जकात का मामला ऐसा है कि आदमी के पास माल है तो उसके ऊपर हज और जकात फर्ज है। एक औरत पर तिजारत के उसूल हासिल करना, मालूम करना फर्ज नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरतों पर तिजारत फर्ज नहीं की है, ये जिम्मेदारी घर के मर्द की है। तो अब इस एतबार से जो आदमी जिस अमल के, यानी जो अमल जिस आदमी पर फर्ज है उस अमल का इल्म भी उस पर फर्ज है। अब यहां पर आप देखिए मसलन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हर इंसान पर फर्ज है, उनमें से क्या है? उनमें से तौहीद और अकीदा है, ईमान के अरकान है। अब ये इल्म हर इंसान पर फर्ज है, खुसूसन मुसलमानों पर, इसलिए कि उनको इस पर अकीदा रखना है तो जाहिर बात है उनको ये मालूम होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इल्म हर एक पर फर्ज नहीं है। मसलन इमामत के मसाइल, अब हर औरत को इमाम नहीं बनना है, जुमा की खुतबे के मसाइल, औरतों पर जुमा का खुतबा फर्ज नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कभी मर्दों पर फर्ज होती हैं औरतों पर नहीं, कभी अमीर पर फर्ज होती हैं गरीब पर नहीं। इस एतबार से हर आदमी पर अल्लाह के अहकाम अलग अलग होते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब पर होती हैं। तो जो चीजें सब पर हैं, सब के लिए उनका इल्म हासिल करना फर्ज है, और जो चीज जिस पर फर्ज है उस पर उसका इल्म हासिल करना फर्ज है। तो यह हदीस हमको बताती है कि दीन का वो इल्म हासिल करना इंसान पर फर्ज है जिसका वो मुकल्लफ है, जिसका अमल करना उसको जरूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम, इल्म का हासिल करना, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मुस्लिम में मुस्लिम मर्द भी दाखिल है, मुस्लिम औरत भी दाखिल है। बाद रिवायत में तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम व मुस्लिमा का लफ्ज आता है, लेकिन वो रिवायत सही नहीं है जिसमें मुस्लिमा की ज्यादती है। ये हदीस बताती है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो। वह इन, दूसरी बात देखिए, वह इन طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر, और طالب علم के लिए हर चीज मगफरत की दुआ करती है यहां तक के दरिया में मौजूद, पानी में मौजूद मछलियां भी। यानी यहां पर एक बात ये मालूम हुई कि एक एक इंसान, चाहे वो मर्द हो औरत हो, जैसे आप हैं मसलन, अभी एक इंसान घर से निकला दीन की बात सीखने के लिए, कुरान और सुन्नत की बात सीखने के लिए। तो एक इंसान जब इल्म की राह में लग जाता है, इल्म हासिल करने लगता है, तो जमीन पर मौजूद जितनी मखलूकात हैं, सूरज चांद या जो भी हैं, सारी चीजें, कुल्लु शय, सारी चीजें उसके लिए मगफिरत की दुआ करती हैं, ए अल्लाह तालिब इल्म की मगफिरत कर, ए अल्लाह तालिब इल्म की मगफिरत कर। जितनी चीजें हैं वो तालिब इल्म, इल्म हासिल करने वाले के लिए मगफरत की दुआ करती हैं। आपने फरमाया हत्तल हीतान फिल बह, यहां तक कि समंदर में मौजूद मछलियां भी इंसान के लिए दुआ करती हैं कि अल्लाह जो भी इल्म हासिल कर रहा है तो उसकी मगफरत कर दे। तो इससे मालूम हुआ कि तालिब इल्म इतना कीमती है कि तमाम मखलूकात उसके लिए मगफरत की दुआ करती हैं। तो ये उसके लिए मगफरत का दरवाजा खोल देता है, उसकी मगफरत के इम्कान बढ़ जाते हैं कि अल्लाह के आगे जब मखलूकात उसके लिए दुआ कर रही हैं, बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करके इसकी मगफरत कर दे। तो इससे ये मालूम हुआ कि तमाम मखलूकात तालिब इल्म के लिए दुआ करती हैं मगफरत के लिए। आप सोचिए कितना अजीब है कि एक एक शख्स, चाहे वो मर्द हो औरत हो, अपने घर में बैठ के एक हदीस की किताब पढ़ रहा है। नीयत क्या है? इल्म हासिल करना है। या कोई शख्स है, मर्द हो या औरत, दीन सीखने के लिए अपने घर से धूप में और तकलीफ की बारिश में घर से निकल के कहीं दीनी मजलिस में जा रहे हैं। क्यों? क्या नियत है? इल्म हासिल करना है, दीन का इल्म सीखना है। वो अपने काम में मसरूफ हैं, लेकिन सारी मखलूकात उनके लिए दुआ कर रही हैं, ए अल्लाह इनकी मगफरत कर दे। सोचिए कितनी, यानी कितनी अजीब बात है, इंसान के रोंगटे खड़े होंगे अगर वो सोचे इसको कि सारी हर चीज इस वक्त में दुआ कर रही है हमारे लिए कि ये अल्लाह इनकी मगफरत कर दे, ए अल्लाह इनकी मगफरत कर दे। सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि ऐसा क्यों, ये क्यों मगफरत की दुआ करते हैं? उलमा ने बहुत सारी वजूहात इसमें जिक्र की हैं। नंबर एक, उलमा ने कहा कि जमीन पर जो इंसान का बिगाड़ होता है, उस बिगाड़ का नुकसान इंसान का इंसान को भी होता है और इंसान का जानवरों को भी होता है। यानी अगर एक इंसान दीन का इल्म हासिल न करे, उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा ना हो, उसको शरीयत का हुक्म मालूम ना हो, तो वो जानवरों पर जुल्म करेगा। इंसान तो इंसान, वो जानवरों पर भी जुल्म करेगा। आप देखिए अभी जो कुर्बानी के बकरे लाते हैं लोग, क्या करते हैं? बकरे आपस में लड़ाते हैं, कुछ लोग मुर्गियां लड़ाते हैं। पहले जमाने में खास तौर से नवाब लोगों को कुछ काम नहीं था, ये काम शुरू कर दिया था उन्होंने, तो मुर्गों को आपस में लड़ाते हैं, बकरियों को लड़ाते हैं, या शिकार के लिए निकल जाते हैं और जिसका जो चीज जी में आए उसका शिकार करते हैं। तो एक इंसान को शरीयत का इल्म अगर नहीं होगा तो बहुत मुमकिन है वो इंसान तो इंसान जानवरों पर भी जुल्म करेगा। दूसरा है कि शरीयत का इल्म अगर नहीं होगा और गुनाह करेगा तो अल्लाह की तरफ से भी पकड़ आएगी, आसमान से अजाब आएगा। तो आसमान से जो अजाब आएगा, इंसान के साथ साथ जानवरों को भी उसका नुकसान होगा। जलजला आएगा मसलन, तो इंसान उसमें अच्छे भी मरेंगे बुरे भी मरेंगे। क्योंकि आया बुरों की वजह से, लेकिन अच्छों को भी नुकसान उसमें होता है, और इंसान तो इंसान, जानवर भी उसकी लपेट में आ जाते हैं, सैलाब आ गया, इस तरह से कुछ आ गया, कभी ये आजमाइश के लिए होता है, कभी अजाब के तौर पर भी होता है। तो अल्लाह की तरफ से जब आसमान से अजाब आएगा तो उसमें इंसान के साथ साथ जानवर भी लपेट में आ जाते हैं, लेकिन अगर इंसान सही इल्म वाला हो तो वो इल्म उसकी अपनी जिंदगी बदलेगा, और उस इल्म के जरिए से, दावत के जरिए से दूसरों की जिंदगी भी वो इंसान बदलेगा। तो तालिब इल्म खुद भी अपनी जिंदगी बनाता है, और अल्लाह के अजाब से बचने के रास्ते उसको मालूम होते हैं, वो अपनी जिंदगी को बदलकर अल्लाह की यानी अजाब के बजाय मगफिरत और रहमत का हकदार होता है, और ऐसा इंसान इल्म की बुनियाद पर पूरे माशरे को सही बनाता है, पूरे समाज को अच्छा बनाता है, और समाज जब अच्छा होगा तो अल्लाह का अजाब भी रुक जाएगा, जानवरों को भी नुकसान नहीं होगा। फिर समाज जब अच्छा होगा तो समाज के अफराद, इंसान तो इंसान, जानवरों के भी हक अदा करेंगे। तो इस वजह से सारी मखलूकात तालिब इल्म के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं, इसलिए कि ये चाबी है माशरे के सही होने के लिए और अल्लाह की तरफ से और समाज में फसाद और अजाब से बचने के लिए। तालिब इल्म ही है जो अपने इल्म के जरिए से पूरे माशरे को अल्लाह की रहमत का हकदार बना सकता है। तो तालिब इल्म के लिए सारी मखलूकात, यहां तक के समंदर की मछलियां भी मगफिरत की दुआ करती हैं। तो ये हिकमत है, उलमा ने ये बात इसमें जिक्र की है। तो इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। नंबर एक, इल्म का हासिल करना हर इंसान पर अपनी जिम्मेदारी के एतबार से फर्ज है। नंबर दो, इल्म हासिल करने की तलब में जब आदमी निकलता है, चाहे वो घर से ना भी निकले, घर में ही इल्म हासिल करे, तब भी सही जरिए से अगर वो इल्म हासिल कर रहा है तो ऐसे तालिब इल्म के लिए तमाम मखलूकात मगफिरत की दुआ करती हैं। तो जाहिर बात है इल्म का हासिल करना कितना उम्दा अमल है और फर्ज भी है। दूसरी चीज, तालिब इल्म जब जन्नत के रास्ते यानी इल्म के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नत। इमाम मुस्लिम ने किताबु ज़िक्र व दुआ व तौबा व इस्तिग़फ़ार में इसको रिवायत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप फरमाते हैं कि मन सलक तरीकन, जो कोई ऐसी राह चले, यल्तमिसु फीही इल्मन, जिसमें उसका मतलूब, उसका मकसूद इल्म का हुसूल हो, यानी इल्म की तलाश में, इल्म के तलब करने के लिए कोई शख्स अगर कोई रास्ता चलता है, सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नत, उसके इस अमल की वजह से, इल्म की तरफ चलने की बरकत से अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इल्म का रास्ता जन्नत का रास्ता है, जो इल्म के रास्ते पर चलता है उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? आप देखिए, जन्नत में जाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक सही इल्म, दो सही अमल। एक सही इल्म, दूसरे सही अमल। अब अमल सही कब होगा? जब इल्म सही होगा। और अमल में जो रुकावटें आएंगी, शैतान की तरफ से वसवसे आएंगे, उनका हल भी इल्म में है। इसी तरह से अमल में अगर कुछ कमी रह गई, भरपाई का इल्म अगर है तो अमल की भरपाई होगी। जैसे मसल नमाज में भूल गए, सजदा ऐसा हो का तरीका मालूम नहीं है तो नमाज कैसे सही होगी? अगर नजासत वगैरह और पाकी के मामलात मालूम नहीं है तो इबादत कैसे सही होंगी? तो आदमी का अमल भी सही होता है जब आदमी का इल्म सही होता है। फिर अमल में कमी कोताही रह जाए, इल्म ही से वो मालूम होता है कि कैसे इसकी भरपाई करना है। अमल में शैतान जो दिल में बुरे बुरे ख्याल डालता है, नफ्स उसको अमल से रोकता है या शैतान रियाकारी पर खड़ा करता है, उसका इलाज भी इल्म में है। आदमी इल्म ही से इस सब मुसीबत से निपटता है। तो इस एतबार से अमल की इस्लाह, इल्म की इस्लाह या इल्म की सेहत पर मबनी होती है। आदमी का अमल सही कब होता है? जब उसका इल्म सही होता है। अब एक इंसान इल्म जब हासिल करने के लिए निकलता है, जब सही इल्म की तलब में आदमी आगे बढ़ता है, तो दो काम में से एक काम वो कर रहा है। अब उसके बाद सिर्फ दूसरा काम बच गया, जो इल्म उसके पास आएगा उस पर उसने अमल करना है। तो जाहिर बात है जन्नत में जाने के लिए दो चीजों में से एक चीज वो हासिल कर चुका है, अब बस उस पर अमल करना है। दूसरी बात ये कि इल्म चूंकि اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے قرآن و سنت کا علم، اور اس کا حاصل کرنا ایک نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور راستہ کھولتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، سخت کوشش کرتے ہیں، ایفرٹس اپنے لگاتے ہیں، تو ہم اپنی راہوں میں ان کو رہبری عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں، جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو انسان علم کا راستہ چلتا ہے وہ جنت کا راستہ چلنے والا ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے جنت کا راستہ آسان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت انسان کو بھڑکانے کے لیے الگ الگ رنگ بدل بدل کے، بھیز بدل بدل کے آتا ہے، اور نفس انسان کا فوراً آگے بڑھ کے شیطان کی بات کو مان لیتا ہے۔ ایسی مصیبت میں انسان اگر اس کے پاس علم نہ ہو اس سے نپٹنے کا، تو آپ بتائیے انسان کیسے بچ سکتا ہے، کیسے وہ صراط مستقیم پر قائم رہتے 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 جنت تک پہنچ سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزمائش میں سب سے پہلے علم حاصل کرے کہ اس آزمائش میں کیسے پورا اترنا ہے۔ فتنوں سے نپٹنے کے لیے سوجھ بوجھ ضروری ہے، اور سوجھ بوجھ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آدمی کی اپنی عقل صحیح اور غلط کہیں بھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم یہی صحیح حل انسان کو دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلایا کہ جو علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ جیسے مثلا آپ گھر سے درس کے لیے نکل رہے ہیں، آپ اپنے دل میں نیت کریں کہ دیکھو میں علم کے حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہم علم کے حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے نیت کا پیدا کرنا، یہ آدمی کے عمل کے اندر جان پیدا کرتا ہے، تخلیص نیت آدمی کے عمل کو قیمتی بناتی ہے، اس کے اندر آدمی کو اور زیادہ لذت دیتی ہے۔ نیت کو صحیح کرنا، عمل سے پہلے نیت کی اصلاح کرنا، یہ آدمی کے عمل کو اور زیادہ لذیذ بنا دیتی ہے اور زیادہ آخرت میں وزنی اور بھاری بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہم جو بھی فضیلتیں یہاں پر ذکر ہو رہی ہیں ان کا استشعار، ان کو سوچنا، ان کا احساس پیدا کرنا، غور کرنا ان میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ جو سوچنا ہے آدمی کو ایک نئی سوچ دیتا ہے، اس کو ایک نیا جذبہ دیتا ہے، اس کے عمل کو اور زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ علم کی طلب کا اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من خارج یخرج من بیت فی طلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا بما یصنع، جو بھی گھر سے نکلنے والا اپنے گھر سے علم کی طلب میں نکلتا ہے تو الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا بما یصنع، جو انسان اپنے گھر سے علم کی طلب میں نکلتا ہے تو فرشتے اس سے راضی ہو کر، اس کے عمل سے راضی ہو کر، اس سے خوشی خوشی، اس کے عمل پر خوش ہو کر اس کے آگے اپنے پر جھکا لیتے ہیں، اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سوچئے ابھی کہ ایک طالب علم ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، غریب ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں اور بھوکا بھی ہے، اب وہ علم کے لیے اپنے گھر سے نکلا، کوئی جانتا نہیں کہ اس کی کیا قدر ہے، کسی کو معلوم نہیں کیوں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کتنا قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے بندوں کو، اپنے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے پر اس کے لیے بچھائیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 5702 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی ایک طالب علم کی اتنی قدر ہے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ علماء نے کہا اس کے کئی معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر معنی ہے، یعنی اس کے قدموں تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس کے عمل سے خوش ہو کر، کیونکہ اتنا بڑا عمل یہ کر رہا ہے کہ بہت ہی احترام کے لائق ہے، اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی کہ ایسا ہوتا ہے. دوسرے یہ جیسے آدمی کو بعض اوقات دکھائی نہیں دیتا لیکن خبر سے اس کو اچھا لگتا ہے. کیسے؟ ڈاکٹر آپ کو بولے گا یہ دوائی آپ کھاؤ گے نا دو دن میں آپ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے. اب آدمی دوائی کھا کے خوش ہو جاتا ہے, چلو جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا. اب پیٹ میں جا کے دکھائی نہیں دے رہا ہے. کوئی ٹونک پی رہا ہے موٹے ہو جاؤ گے آپ, صحت مل جائے گی آپ کو, یا کچھ اور چیز ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ آج ایسا کرو 10 سال بعد ایسا ہوگا. تو ایک انسان جو ہے دیکھتا نہیں ہے لیکن سچے کی خبر سے اس کو پروسیسنگ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے مجھ کو اچھا لگ رہا ہے. تو ایک آدمی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین اگر رکھے تو اس کو لذت محسوس ہوگی. وہ ایک ایک قدم پر سوچے گا دیکھو ہماری نیت اچھی ہے, ہم علم کے حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. یقیناً فرشتے اس وقت ہمارے لیے, اگر اللہ ہمارا عمل قبول کرے تو اس وقت فرشتے ہمارے لیے اپنے پر بچھا رہے ہیں. کتنا خوشی اس کو ہوگی, کتنی خوشی اس کو ہوگی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتے طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ جیسے یعنی رحمت سے پرندہ اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے شفقت سے اپنے چوزوں کے لیے, تو حفاظت کے طور پر یا اکرام کے طور پر یا تواضع کے طور پر فرشتے ان کے آگے با ادب کھڑے ہوتے ہیں. طالب علم کے لیے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے اکرام کے طور پر ان کے لیے جو ہے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں رحمت اور ان کے اکرام کے طور پر. تو کتنی بڑی بات ہے, چاہے یہ محبت میں ہو, چاہے یہ اکرام سے ہو, چاہے قدموں کے نیچے پر جھکائے جائیں, چاہے ادب سے وہ کھڑے ہوں طالب علم کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ سوچئے کہ جو بندے فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں, ایک دم پاک ہیں, صاف ہیں, اللہ کے فرما بردار ہیں, نور کی مخلوق ہیں, یہ ایک عام انسان کے لیے پر جھکائے اپنے, پر بچھائے اپنے, کتنا بڑا اکرام ہے اللہ کی طرف سے. پھر بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلے, نہیں چلے, نہیں بڑھے, تو ایسا آدمی کتنا محروم انسان ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو علم کی قدر کرتا ہے وہ قابل قدر بنتا ہے. اس کو یاد رکھیے, جو علم کی قدر کرتا ہے وہ قابل قدر بنتا ہے, جو علم کی ناقدری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. اس لیے کہ علم آدمی کے عمل کی اصلاح کرتا ہے, اور علم سے محرومی عمل کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے. تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طالب علم کا اکرام فرشتے کرتے ہیں. اور آگے آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں. کیوں؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس کرتے ہیں. دیکھیے درس کا لفظ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہاں یہ درس کا لفظ بتائیے تو آپ بتا سکتے ہیں, دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ ویتدارسونہ بینہم, آپس میں اس کا درس کرتے ہیں, تدارس کرتے ہیں, سیکھتے سکھاتے ہیں قرآن کو, سیکھنا سکھانا, چاہے وہ الفاظ کا ہو یا معانی کا ہو, تفسیر کا ہو, سب اس میں آتا ہے. چاہے قرآن کے احکام کا سیکھنا ہو وہ بھی اس میں آتا ہے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کا مطلب یا تو اس سے مساجد مراد ہیں, اور امام نووی کہتے ہیں کہ وہ گھر بھی اس میں داخل ہیں جو مسجد کے علاوہ ہوں, جہاں پر دین سیکھا سکھایا جاتا ہے. اصل مراد مسجد ہے لیکن مسجد کے تابع وہ جگہیں بھی آتی ہیں جہاں پر علم سیکھا سکھایا جاتا ہے. تو جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ, ایک ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. سکینت, علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ان پر سکون نازل ہوتا ہے, ان کے دلوں میں یقین و اطمینان بڑھ جاتا ہے, ان کے دلوں میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے, ان کے دلوں میں سکون اور رحمت اور نرمی آتی ہے. تو قرآن کی مجالس میں بیٹھنے سے آدمی کے دل میں کیا ہوتا ہے, سکینت ان پر نازل ہوتی ہے, سکون ان پر چھا جاتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, نمبر دو, ان پر ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت ایسے بندوں پر ہوتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کریں. نمبر تین, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں, گھیر لیتے ہیں. تو فرشتے اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے, وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور اس مجلس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. سوچیے, فرشتوں کی حفاظت میں اور اسی طرح سے فرشتوں کے یعنی صحبت ان کو ملتی ہے جو قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں, یعنی جو اونچے فرشتے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں. تو ایسے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ بطور فخر اور بطور ثنا تعریف کے طور پر ان کا تذکرہ ان میں کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے علم حاصل کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعی طور پر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا, کیونکہ قرآن کا سیکھنے میں سنت کا سیکھنا اپنے آپ آ جاتا ہے, کیونکہ قرآن کو سمجھنا سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی, ہم نے آپ پر اس ذکر کو, نصیحت کو, قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے. تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی نے سمجھایا اور وہی سمجھایا ہوا آج ہم کو پہنچانا ہے. تو ظاہر بات ہے قرآن کے ساتھ سنت اپنے آپ آ جاتی ہے. تو قرآن و سنت کی مجالس جہاں ہوتی ہیں تو وہاں پر چار چیزیں حدیث میں مذکور ہیں. ایک, ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. دو, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تین, فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں, گھیر لیتے ہیں. اور چار, اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بطور فخر اور بطور تعریف کرتا ہے. اب بتائیے, بندہ زمین پر بیٹھا ہے اور آسمان والا اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ میرا فلاں بندہ یہ دین کا جو ہے یعنی دین کی دعوت دے رہا ہے یا دین کو سیکھ رہا ہے. تو اس طرح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونا یہ بندے کے لیے بڑے فخر کی چیز ہے اور بہت ہی شوق کی اور بہت ہی قرب کی چیز ہے. تو یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ جب بندے کو ایک جگہ پر جمع ہوں اور وہاں پر قرآن کو سیکھے سکھائیں. اس سے کوئی انسان یہ دلیل نہ لے کہ لوگ جو مرنے کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتا ہے, اس میں یہ مراد نہیں ہے. قرآن خوانی اگر صحیح ہوتی, جیسے یہاں مرنے کے بعد بخشنے کے لیے ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی, لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا, اس لیے یہ ثابت نہیں ہے. ہاں, اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے, یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, کہ اللہ کی کتاب پڑھتے اور آپس میں اس کا درس کرتے ہیں, تو مراد اس سے سیکھنا سکھانا ہے. جہاں پر بیٹھ کے لوگ اس کو سیکھے سکھائیں, ایسی مجالس اس میں آتی ہیں. تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں اس سلسلے میں کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے, اور علم کے سلسلے میں یعنی کوشش کرنا کتنا قیمتی ہے. آخری حدیث میں ذکر کر رہا ہوں اس سلسلے میں, تو یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد بچے گا اہل علم کو یاد کرنا یا اہل علم کی فضیلت, اور پھر اس کے بعد جہالت ہے, جہالت کی کیا برائی ہے. پانچویں چیز اس میں جو ہے وہ یہ کہ علم کا حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے والا مجاہد کی طرح ہے, یعنی جو اللہ کی راہ میں سخت کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے. تو اتنا قیمتی عمل جو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہونا, یہ علم حاصل کرنے والا اسی کے برابر ہے. علماء نے, ابھی یہ تفصیل ہے, انشاءاللہ میں اس کو اگلے درس میں ذکر کروں گا, لیکن اختصار میں یہاں ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من جاء مسجد ہذا, جو ہماری اس مسجد میں آئے, لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ, وہ صرف اسی وجہ سے مسجد آیا ہے, یعنی مسجد نبوی, کہ خیر کو سیکھے یا اس کو سکھائے. اگر علم کا اس کی ضرورت ہے علم تو سیکھے, اگر علم والا ہے, کوئی پوچھتا ہے تو اس کو سکھائے. جو ہماری اس مسجد کو آئے, اور اس کا آنا صرف اسی لیے ہے کہ وہ علم سیکھے, خیر سیکھے یا سکھائے. فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو وہ ایسا ہے, اس کا مرتبہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے. अल्लाह की राह में जो आदमी मुजाहिदा कर रहा है उसकी तरह है। इसको इब्ने माजा और हाकिम ने रिवायत किया है। तो इससे मालूम हुआ कि इल्म भी जिहाद है, और इसकी तफसील में अगले दर्स में जिक्र करूंगा कि इल्मी जिहाद अफजल जिहाद है। इब्ने कय्यिम ने कई सफहात में बात लिखी है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि इल्म के लिए किसी जगह पर हाजिर होना यह भी जिहाद है, और ऐसा इंसान सीखने के लिए जाए या सिखाने के लिए जाए उसका मर्तबा मुजाहिद की तरह है, क्योंकि मुजाहिद दीन की हिफाजत करने वाला होता है, इसलिए इल्म खुद ही दीन की हिफाजत का जरिया है। ये इब्न माजा और हाकिम की रिवायत है, और सही जामे सगीर 6184 पर शेख अल अल्बानी ने इसको सही कहा है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन खरजा फी तलब अल-इल्म कान फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिह, जो इल्म की तलब में बाहर निकले वो अल्लाह ही की राह में है यहां तक कि वापस लौट जाए, यानी वो लौटने तक अल्लाह की राह में है जो इल्म के लिए निकला हुआ है। इसको इमाम तिर्मिजी ने रिवायत किया है, और सही तरगीब में हदीस नंबर 88 पर शेख अल-अल्बानी ने इसको हसन लिगैर ही कहा है, यानी हदीस काबिल कबूल है, ये दलील बन सकती है। तो इन दोनों हदीसों से बात मालूम हुई कि इल्म का हुसूल और इल्म की तालीम ये भी मुजाहिदे में आता है, ये भी जिहाद में दाखिल है। इससे उन लोगों की गलत फहमी दूर होती है कि जो लोग जिहाद का मतलब सिर्फ कत्ल करना या जंग करना ही लेते हैं, बल्कि इस्लाम में जिहाद के माना सख्त कोशिश करने, एफर्ट्स और स्ट्रगल के हैं। तो इस एतबार से जो भी कोशिश एक इंसान दीन की हिफाजत के लिए करे वो जिहाद कहलाती है, जरूरी नहीं कि उसमें जंग हो। इल्म का हासिल करना और इल्म का सिखाना और बातिल को रद्द करना और दीन की मुदाफियात करना, हक को हक साबित करना, बातिल को बातिल साबित करना, ये भी जिहाद है, बल्कि ये बड़ा जिहाद है। तो बहरहाल ये कुछ चीजें थीं जो इल्म की फजीलत में थीं। अगले दर्स में इंशाल्लाह इससे आगे हम चीजें देखेंगे कि इल्म के ताल्लुक से और क्या बातें हैं। قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक बहुत ही अजीम शान नेमत इंसान को अल्लाह की तरफ से मिलने वाला इल्म है। यही वो इल्म है जिसके जरिए से एक इंसान अल्लाह ताला को पहचानता है, यही वो इल्म है जिसके जरिए से इंसान अल्लाह ताला की पसंद और नापसंद को जानता है, यही वो इल्म है जिसके जरिए से इंसान को जिंदगी का मकसद, उसकी तख्लीक की वजह कि उसको क्यों बनाया गया है, उसको क्यों पैदा किया गया है, ये सबब और ये मकसद और ये हिकमत उसको मालूम होती है। यही वो इल्म है जिसके जरिए से इंसान दुनिया में फितनों से निकलने के लिए राह पाता है। इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला की खुसूसी सिफात में से एक सिफत खुद इल्म है। अल्लाह ताला बंदों के हालात को जानता है और उनकी हाजात और उनके मसाइल को जानता है, और अल्लाह ताला उनका हल जानता है। अल्लाह ताला इल्म वाला है और कुदरत वाला है। इस एतबार से इल्म एक लाजमी चीज है, और अल्लाह ताला की सिफात में से एक बहुत ही अहम तरीन सिफत है जो बंदे के ईमान में मजीद इजाफा करती है और बंदे को मजीद अमल पर और अल्लाह से उम्मीद और अल्लाह से खौफ पर डालती है। इसलिए कि बंदा जब इस बात को जानता है कि अल्लाह जानता है, अल्लाह को मालूम है, तो फिर अपने मसाइल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है, अल्लाह ताला की तरफ वो हाथ फैलाता है, हाथ उठाकर अल्लाह से मांगता है। इसलिए कि वो जानता है कि जब अल्लाह से मांगेगा अल्लाह अता करेगा, इसलिए कि अल्लाह को इसकी दुआ मालूम है, इसके मसाइल मालूम है, इसके मसाइल का हल मालूम है। ये इल्म इंसान को डर पे डालता है कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला इसकी हरकत व सकनात को देखता है, जानता है, और इस वजह से एक इंसान के अंदर अल्लाह का अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुर रब ज़िदनी इल्मा, ए नबी आप अल्लाह ताला से बतौर दुआ यूं कहें कि ए मेरे रब मुझे इल्म में और ज्यादा बढ़ा दे। تو علم سارے مسائل کے حل کا پہلا حصہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے یہ لازمی شرط ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے، نہ اس کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے، نہ وہ حقوق صحیح طور سے ادا کر سکتا ہے، نہ اپنی منزل کی طرف صحیح قدم اٹھا سکتا ہے، نہ دنیوی مسائل حل کر سکتا ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے تیاری کر سکتا ہے۔ اس لیے علم ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے دعوت کے مرحلے میں یا اسی طرح سے اس سے پہلے عبادت و اعمال کے مرحلے میں سب سے پہلی اور لازمی شرط، لازمی ضروری چیز دین کا صحیح علم ہے۔ اس سے پہلے کچھ درس، دو درس ہمارے ہوئے، اس میں ہم نے علم کی اہمیت، طالب علم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور اسی طرح سے علم کی طلب میں چلنے اور کوشش کرنے کی فضیلت دیکھی تھی۔ آج اس سے آگے کا حصہ ہم لیں گے کہ علم کی حفاظت اور اس کو یاد کرنے، اس کو لکھ کر محفوظ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کا محفوظ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر علم محفوظ کرنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھوا کر محفوظ نہیں کراتے، اور اسی طرح سے صحابہ حدیثوں کو لکھ کر اور ان کو یاد کر کے آگے کی نسل کو منتقل نہیں کرتے۔ اور آپ سوچیے کہ اگر علم محفوظ نہ ہو تو اگلی نسلوں کو کیسے صحیح بات معلوم ہوگی۔ اس لیے علم کا حصول جتنا اہم ہے، اتنا ہی علم کا محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانا اہم ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان خود دین کو سیکھے، سمجھے، اسی کے ساتھ ساتھ اگلی نسل کے لیے اس دین کی حفاظت کرے تاکہ وہ دین زمین پر باقی رہے، لوگوں کی زندگی کی اصلاح کے لیے وہ علم اگلی نسلوں میں منتقل ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ علم کا حاصل کرنا جیسے اہم ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اسی طرح سے علم کے محفوظ کر کے پہنچانے کی بھی فضیلت ہے۔ علم کی دو بنیادیں ہیں اور دینی علوم کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ باقی سارے علوم انہی دو بنیادوں پر مبنی ہیں، انہی دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں، یہ اصل ہیں اور باقی ساری چیزیں ان کی شاخوں کی طرح ہیں، ان کی فرع ہیں۔ قرآن کے یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی آدمی پورا قرآن یاد کرتا ہے تو یہ بہت ہی اونچی چیز ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، لیکن پورے قرآن کا حفظ کرنا جہاں اہم ہے، وہیں قرآن کے کچھ حصے کا یاد کرنا یہ بھی غیر اہم نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فتنے سے نجات کا ذریعہ قرآن کے بعض حصے کو محفوظ کرنا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، من حفظ عشر آیات من اول سورة الکہف عصم من الدجال، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی شروعات کی 10 آیتیں محفوظ کر لے، یاد کر لے، سمجھ لے، عصم من الدجال، وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا، وہ دجال سے یعنی دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دجال کے اتنے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی 10 آیتیں کافی ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن کا حفظ کرنا اور اس حفظ میں فہم پیدا کرنا، اس کو سمجھنا، یہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بتلایا کہ انسانی تاریخ میں جتنے فتنے، جتنی آزمائشیں، جتنی خطرناک امتحان گزرے ہیں انسان کے دین و ایمان کے اعتبار سے اور فساد کے اعتبار سے، ان سارے فتنوں میں سب سے بھیانک، سب سے خطرناک، سب سے پریشان کن فتنہ اگر کوئی ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال ایک شخص ہوگا جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا، اور اس کے پاس فوق الفطری طاقتیں ہوں گی، سپر نیچرل پاورز ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دے گا، اور وہ ایسی چیزیں کرے گا جو لوگوں کو اس بات پر مجبور کریں گی کہ وہ اس کو اپنا معبود بنا لیں۔ قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ جو فتنہ ہوگا، یہ سارے فتنوں میں سب سے بھیانک فتنہ ہوگا، इसमें आदमी बहुत आसानी से गुमराह हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इस बात पर कुदरत रखता हो कि उसके करीब न जाए वो न जाए, इसलिए कि उसका फितना बहुत ही खतरनाक होगा, आदमी गुमराह हो जाएगा। उसकी ताकत और उसकी कुदरत को देख के आदमी गुमराह हो जाएगा। इतने बड़े फितने से बचने के लिए क्या करना है? इतने बड़े फितने से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि कुरान करीम की बस 10 आयतें ऐसी हैं कि जो आदमी इनको याद कर ले, इनको महफूज कर ले, वो आदमी दज्जाल के फितने से बच जाएगा। यहां पर अल्फाज है मन हफ़िज़ अश्र आयात मिन अव्वल सूरतिल कहफ, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतों को महफूज कर ले, उस इमा मिन दज्जाल, वो दज्जाल से बचा लिया जाएगा। यहां पर हफ़िज़ का लफ्ज है महफूज करना। इससे उलमा ने कहा एक तो ये कि उनको याद कर ले, ये उनका महफूज करना है। दूसरे ये कि उनके मानी को समझ ले, उनके मानी को समझ ले, इसलिए कि उसमें जो बातें अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की सिफात से मुतालिक हैं, आदमी अगर उनमें गौर करे तो कभी दज्जाल के फितने में मुब्तला नहीं होगा। इसलिए जो कुरान करीम में सूरह अल-कहफ की 10 आयतें शुरुआत की याद करता है वो दज्जाल से महफूज रहेगा। तो इससे बात मालूम हुई कि कुरान के बाद हिस्सों का याद करना कितना बड़ा फायदा रखता है। इस तरह की कई सूरतें हैं और कई आयतें हैं जिनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ फजीलत है। आदमी को चाहिए कि वो कुछ वक्त निकाले और अल्लाह के कलाम को याद करें और उनको अपने सीने में महफूज करें। दूसरी चीज, इस्लाम की जो बुनियादें हैं इल्मी एतबार से, इसमें दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। हदीस को महफूज करना, इसकी क्या फजीलत है? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र अल्लाहु रअन समिअ मिन्ना हदीसन फहफिज़हु हत्ता युबल्लिगहु गैरह फरुब हामिल फिक्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु वरुब हामिल फिक्हिन लैसा बिफ़क़ीह। नज़र अल्लाहु रअन समिअ मिन्ना हदीसन, नज़र अल्लाह तआला उस शख्स के चेहरे को खुश रखे, अल्लाह ताला उस इंसान को सरसब्ज व शादाब रखे। नज़रा, एकदम ऐसी खुशी कि जो चेहरे से छलक रही हो। एक इंसान जब बहुत खुश होता है और दिल की खुशी चेहरे से जाहिर होती है और अपनी खुशी को छुपा नहीं पाता है, इसको नज़रा कहते हैं कि चेहरे पर तरोताजगी का होना, चेहरे पर फ्रेशनेस का होना, इसको नज़रा कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिब इल्म के लिए एक खास दुआ दी है। आपने तालिब इल्म के चेहरे को हशाश बशाश और खुश व खुर्रम और तरोताजा रहने के लिए एक दुआ दी। आपने फरमाया, नज़र अल्लाहु रअन, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा रखे, खुश रखे, जो समिअ मिन्ना हदीसन, समिअ मिन्ना हदीसन, जो हमसे कोई बात सुने, जो हमसे कोई हदीस सुने। हदीस के माना बात के होते हैं। जो हमसे कोई हदीस सुने, फहफिज़हु, फिर उसको याद रखे, उसको महफूज रखे, हत्ता युबल्लिगहु गैरहु, यहां तक कि वो किसी और तक उसको पहुंचा दे। फरुब हामिल फिक्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु, इसलिए कि बहुत सारे हिकमत की बात के ले जाने वाले उसको ऐसे शख्स तक पहुंचा देते हैं जो इनसे ज्यादा समझ वाले होते हैं, गहरी समझ वाले होते हैं, उस बात के ज्यादा समझने वाले होते हैं। वरुब हामिल फिक्हिन लैसा बिफ़क़ीह, और बहुत से हिकमत की बात को ले जाने वाले फकीह नहीं होते हैं, ज्यादा गहरी समझ रखने वाले नहीं होते हैं। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बयान की हैं, आप इसको गौर से समझें। नंबर एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन काम करने पर खुशखबरी दी है और दुआ की है। ये दुआ क्या है? ये दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जो ये तीन काम करे, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला तरोताजा रखे, फ्रेश रखे एकदम। क्या चीजें हैं वो? नंबर एक, समिअ मिन्ना हदीसन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने। नंबर दो, फहफिज़हु, उसको महफूज रखे। نمبر تین حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور تک پہنچا دے۔ تین کام ہیں جو علم کے اعتبار سے اور دعوت کے اعتبار سے بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک خیر کا سننا، حق کا سننا۔ نمبر دو اس کو محفوظ رکھنا۔ نمبر تین دوسرے تک پہنچانا۔ آپ دیکھیے عام طور سے لوگ علم کے تعلق سے یا دعوت کے تعلق سے فیل ہو جاتے ہیں، تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، یا تو وہ دینی مجالس میں آتے نہیں ہیں، دینی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، یا دینی دروس سنتے نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ علم حاصل کرتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر دو دینی مجالس میں آتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں جو کچھ سنا ہے وہ، پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، علم کو محفوظ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ کہ بعض اوقات دین کا علم سیکھتے ہیں اور یاد بھی رہتا ہے لیکن اس کو دوسروں تک پہنچا نہیں پاتے ہیں، ان کو لوگوں تک اس علم کی اشاعت نہیں کرتے ہیں، اس کو پروپگیٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بنے، تو اس کو ان تینوں چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ علم کا پہنچانا علم کے سننے اور اس کے محفوظ رکھنے کا محتاج ہے۔ اگر ایک آدمی علم کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں رکھتا ہے تو پہنچائے گا کیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ علم کی باتوں کو سنے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کرے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اس میں علماء نے کہا کہ حفظ دو طرح کے ہیں، علم کا محفوظ رکھنا دو طرح کا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان یادداشت اس کی کمزور ہوتی ہے، خاص طور سے عمر اگر زیادہ ہو جائے تو بہت ساری باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، بعض اوقات یاد رہنے کی چیزیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو ایسی عمر میں جبکہ یادداشت بھی خراب ہوتی ہے، ایک انسان یہ کر سکتا ہے، یا کوئی کمزور یادداشت کا انسان ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ علم کی باتیں جب وہ سنیں تو ان کو لکھ کر محفوظ کرے۔ کسی کتاب میں پڑھا، اب موٹی کتاب ہے، اب اس پوری کتاب کو یاد رکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں اہم ترین چیزیں، حدیثیں وغیرہ جو بھی ہوں، تو ان کو آدمی لکھ کر الگ سے کسی ڈائری میں، کسی نوٹ بک میں محفوظ کر سکتا ہے۔ کوئی درس سن رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے، کوئی علمی نقطہ ہے، اس کو یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک دو گھنٹے درس سنیں گے پوری باتیں کیسے یاد کریں گے؟ تو اب ان کو محفوظ رکھنے کے لیے پوائنٹس، ان کے نکات انسان لکھ کر محفوظ کر سکتا ہے، ان میں جو حدیثیں ضمناً آتی ہیں ان کو لکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے علم کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم کی حفاظت کے بعد علم کی اشاعت ممکن بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر آدمی غلط بات سنے گا، یعنی غلط طور پر سنے گا، دھیان دے کے نہیں سنے گا، تو ذہن میں غلط بات بیٹھ جائے گی، اب غلط پہنچائے گا، ادھوری بات سنے گا اور اس میں اپنی طرف سے توڑ جوڑ کے کچھ اور بیان کر سکتا ہے۔ تو غلط دعوت علم کے محفوظ نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، غلط دعوت علم کے صحیح طور سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم کی باتوں کو سنیں، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اور ان باتوں کو محفوظ رکھیں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو انسان علم کی باتوں کو، حدیثوں کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے اور جوں کا توں پہنچاتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسبز و شاداب، خوش اور حشاش بشاش اور فریش اور تر و تازہ رہنے کی دعا کی ہے۔ تو اس دعا میں جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کا حصہ لگے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل بھی کرے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کی حفاظت کی اپنی فضیلت ہے اور حدیث کی حفاظت کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ اگر کوئی انسان حدیثوں کو یاد نہیں کر سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ حدیثوں کو لکھ کے محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے، یہ بھی صورت اس کے پاس ہے۔ اور آج تو بہت ہی زیادہ صورتیں علم کی حفاظت کی پیدا ہو چکی ہیں، آج کمپیوٹر ہیں، آج موبائل ہیں، آج اسی طرح سے NCDs کا دور ہے، آج سارے علمی باتیں اور حدیثیں اور قرآن کی تلاوت اور سب کچھ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس علم کی حفاظت میں یعنی شریک ہو۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی سوچے چلو اتنی ساری کتابیں ہیں इतनी सारी सीडीज हैं, इतना सब कुछ है, आज कंप्यूटर भी है, अब याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे मकामात ऐसे होते हैं जहां पर आदमी के पास वसायल नहीं होते हैं। अब अगर उसके पास इल्म उसके सीने में नहीं है तो ऐसा आदमी मोहताज हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस नाकामी और नदामत से बचने के लिए आदमी इल्म की बातों को जितनी अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है, जितनी ताकत उसको दी है, उतना इल्म याद करे। इसीलिए उलमा में मशहूर जुमला है कि इल्म वही है जो इंसान के साथ यानी हर वक्त मौजूद रहता है। जो आदमी अपने सीने में इल्म रखता है वही इल्म है, बाकी तो किताबें दुनिया भर में पड़ी हुई है। तो असल इल्म वो है जो आपके साथ है। आइए आगे बढ़ते हैं। इल्म जहां पर तालिब इल्म की फजीलत है और इल्म की अपनी एक फजीलत है, तो ये बिल्कुल वाकई जाहिर बात है कि उलमा की कितनी ज्यादा फजीलत होगी। सीखने वाले की जब इतनी ज्यादा फजीलत है तो सीखे हुए की और सिखाने वाले की कितनी फजीलत होगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात को बताया है। अल्लाह ताला सूरह अज़-ज़ुमर में आयत नंबर 9 में फरमाता है, कुल हल यस्तवी लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून। ए नबी, आप कहिए कि क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते हैं, क्या ये बराबर हो सकते हैं? आप इनसे पूछिए, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? जवाब इसमें खुद मौजूद है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, न मकाम के एतबार से, न जिम्मेदारी के एतबार से, न अजर के एतबार से, न दुनिया में फहम के एतबार से दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक इंसान जो जानता है उसकी जिंदगी का मकसद क्या है और एक इंसान जानता नहीं है, अपनी जिंदगी जानवरों की तरह जी रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक इंसान जो अल्लाह के बारे में जानता है, अल्लाह की सिफात का इल्म उसको है, और एक इंसान अल्लाह के बारे में नहीं जानता है या उसका इल्म अल्लाह के बारे में नाकिस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक इंसान जो अल्लाह के दीन का इल्म रखता है, हलाल और हराम का इल्म रखता है, तो ऐसा इंसान जो नहीं रखता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जो नहीं जानता है वो हराम में मुब्तिला हो जाएगा। जो इंसान शैतान के फितनों को जानता है, उसके गुमराह करने के रास्तों को जानता है, और जो नहीं जानता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो आदमी नहीं जानता है वो शैतान के फितने में मुब्तिला हो जाएगा, और जो आदमी इल्म रखता है वो जब उसको महसूस होगा कि शायद शैतान उसको धोखा देना चाह रहा है, फौरन अपने आप को उससे बचाएगा। इस एतबार से जानने वाले और न जानने वाले में एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, अल्लाह की सिफात और अल्लाह की मारिफत के एतबार से, अल्लाह की मर्ज़ियात के एतबार से, हलाल और हराम के एतबार से, इबादात के तरीके के एतबार से, सुन्नतों के एतबार से, इसी तरह से शैतान के और नफ्स के फितनों के एतबार से, मसाइल और उनके हल के एतबार से, जिंदगी गुजारने के तरीके के एतबार से, और हर एतबार से आप देखें इंसान में जो जानता है और जो नहीं जानता है, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही मोटी लकीर बल्कि एक दीवार है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, कामयाबी और नाकामी के एतबार से। और बहुत बड़ा सबब इंसान का नाकामी का ये होता है कि आदमी के करीब मंजिल होती है लेकिन उसको मालूम नहीं होता है, इल्म न होने की वजह से वो गलत राहों पर दौड़ पड़ता है और मंजिल से और दूर होता चला जाता है। आज देखिए कितने मुसलमान हैं कि जो दीन मौजूद है, कुरान मौजूद है, सुन्नत मौजूद है, उलमा मौजूद हैं जो कुरान और सुन्नत की दावत देते हैं, लेकिन आदमी शैतान के धोखे में आकर और गुमराह लोगों के फितने में मुब्तिला होकर एक आदमी गलत गलत चीजें करता है, शिरकियात में मुब्तिला हो जाता है, बिदात में मुब्तिला हो जाता है, और हलाल और हराम में अपनी मनमानी करना शुरू करता है। अल्लाह का दीन जमीन पर मौजूद है, दीन जानने का तरीका उसके पास है, लेकिन इल्म हासिल न करने की वजह से वो जिंदगी भर मनमाने अमल करता रहता है और ये समझता है कि अल्लाह खुश हो रहा है। ऐसा आदमी दीन की मौजूदगी के बावजूद, साफ दीन उसके पास है, अगर एक कदम बढ़ाता, कुरान और सुन्नत की तरफ आता, जिंदगी सही हो जाती, लेकिन लापरवाही की वजह से वो गलत रास्तों पर चलता रहता है और आखिर में मौत उसी शिर्क और बिदात पर हो जाती है। क्यों ऐसा हुआ? इल्म नहीं होने की वजह से, इल्म नहीं होने की वजह से। इसलिए बहुत अहम चीज यह है कि आदमी दीन का सही इल्म हासिल करे, वो इल्म जो अल्लाह की तरफ से आया है, जो अल्लाह की तरफ से आया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے نبی آپ کہیے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں, کیا یہ آپس میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اسی اعتبار سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک تو ہے ذاتی لیول پر, پرسنل لیول پر ایک انسان کا ہدایت اور گمراہی کا انتخاب کرنا, دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ نہ صرف یہ کہ خود گمراہی سے, گناہوں سے, بدعات سے, شرکیات سے بچ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں, دوسروں کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں. اس اعتبار سے اجر انسان کا بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان اپنی نماز پڑھ رہا ہے, ایک انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے, ایک انسان اپنی عبادات کی تصحیح کر رہا ہے, ان کو صحیح کر رہا ہے. اب یہ آدمی سدھر گیا, اچھا دنیا سے گیا, ٹھیک ہے, کامیاب ہو گیا, لیکن ایک آدمی اگر اس کے پاس علم ہے, ایسا علم کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکتا ہے اور دوسروں کو رہبری دے سکتا ہے, اس کے پاس صرف یہ نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کا علم ہے بلکہ اس کے پاس دلیلیں بھی ہیں کہ صحیح کیوں صحیح ہے اور غلط کیوں غلط ہے, اس کے پاس قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں, اس کے پاس واقعی علم ہے. اب ایسا انسان نہ صرف یہ کہ خود گمراہی سے بچے گا بلکہ دوسروں کو دلائل کے ذریعے سے مطمئن کر سکتا ہے اور گمراہ لوگوں کو صحیح راستہ بتا کر ان کو ہدایت کی طرف لا سکتا ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ اس کے بتانے سے ہدایت کی طرف آئیں گے ان سب کا ہدایت پر چلنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو آپ اب دونوں کا موازنہ کریں, کمپیئر کریں کہ ایک آدمی خود دین پر عمل کرتا رہا, صحیح کیا ہے پوچھا عمل کیا, غلط کیا ہے پوچھا بچا, عبادات کا طریقہ سیکھا عمل کیا, اب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی انفرادی زندگی میں پرسنل لائف میں وہ دین پر عمل کرتا رہا اور مر گیا, اس کا ثواب اس کو ملے گا لیکن اس سے زیادہ نہیں. لیکن ایک آدمی ہے جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا, حق اور باطل کے سلسلے میں دلائل کا علم اس نے حاصل کیا اور دوسروں کو رہبری دی, اس کے پاس نیکیوں کا انبار لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نیکی تو جمائی لیکن دوسروں کو بھی رہبری دے کر اس نے ان کا بھی ثواب جمع کیا. اب یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اس کا ثواب بہت تھوڑا ہے, اس کا پرسنل اپنا ہے, چھوٹی تھیلی لے کے جا رہا ہے, یہ گودام کا گودام اس کے پاس ہے, اس کے پاس بہت نیکیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نیکیا بھی جمع کی اور دوسروں کو رہبری دینے کی وجہ سے ان کا ثواب بھی اس کے پاس آیا. تو کیا آخرت میں اجر و ثواب اور مرتبے کے اعتبار سے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو علم آپ کے لیے ایک راستہ کھولتا ہے, اور ظاہر بات ہے علم اسی کو کہتے ہیں جو دلائل کی بنیاد پر ہو. بس کسی کے بول دینے سے مان لینا کہ ادھر جاؤ تو ادھر جا رہے ہیں, ادھر جاؤ تو ادھر جا رہے ہیں, یہ علم نہیں ہے, یہ تقلید ہے. علم یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس خود اپنا نور ہو, اس کے پاس اپنا نور ہو, وہ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل رہا ہے, اس کے پاس اپنے عمل کے لیے خود دلیل موجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے نبی آپ کہیے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ تقلید کے رد میں یہ بہت ہی عمدہ دلیل ہے کہ علم اسی کو کہا جائے گا جو دلائل کی بنیاد پر ہو, ورنہ جو تقلیدی علم ہے بس کسی کے بولنے سے مان لیا, اس کو علم نہیں کہا جا سکتا ہے. اور یہ اور علم والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم علم دلائل کے ساتھ حاصل کریں, کیونکہ علم دلائل کے ساتھ حاصل کرنا دوسروں کے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اور اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ سوچئے کہ ایک آدمی ہے کہ کوئی اچھا بڑی داڑھی والا, پگڑی والا, جبے والا آ گیا اور ہاتھ میں آسا لے کے آیا, اب وہ آدمی اس کو کہتا ہے ادھر چلو, ابھی دیکھا اس کی داڑھی اتنی بڑی اور جبا وہ بھی سفید رنگ کا اور پھیٹا وہ بھی ہرا, فوراً اس کے پیچھے چلنے لگ گیا. پھر چار دن گئے, دوسرا کوئی آیا کالی پگڑی والا اور اس سے لمبی داڑھی والا اور اس سے بڑا جبا پہن کے آیا, اب اس کے پیچھے چل گیا. ایک آدمی جس کے پاس خود اپنا علم نہ ہو, لوگوں کے اثر سے متاثر ہو کر وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے گمراہ لوگ بس صورت دیکھ کے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں, ظاہری حیثیت دیکھ کے ان کے پیچھے جاتے ہیں. کوئی بھی آدمی اچھے کپڑے پہن کر اور ایک عالم کا بھیس بنا کر ان کو گمراہ کر سکتا ہے, لیکن ایک آدمی جو دلیل کی بنیاد پر دین پر چلتا ہے، ایسا آدمی پرکھے گا، سامنے والے کی بات کو دیکھے گا، بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ دلیل کا مطالبہ کرے گا، اور اگر دلیل صحیح ہو تو مانے گا، نہیں تو نہیں مانے گا۔ جس آدمی کے پاس پیمانہ ہو، جس آدمی کے پاس جانچنے کا آلہ ہو، اس کے پاس کرائٹیریا ہو، وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس صحیح ترازو ہے وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس ترازو نہیں ہے اس کو 5 کلو بولے تو بھی صحیح اور 10 کلو بولے تو بھی صحیح، اس کو اس کے پاس وزن کرنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ تول نہیں سکتا ہے کس کی بات زیادہ۔ جس آدمی کے پاس اپنا ترازو ہے اس کو کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، جس کے پاس خود اس کا اپنا ناپنے کا باٹ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کے پاس قرآن و سنت کی میزان ہو، اس کے پاس اصول ہوں، جانچنے کے اصول ہوں، دلائل ہوں اس کے پاس، کہ کس کی بات ماننا چاہیے، کس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، ان کو فرق معلوم نہیں ہوتا ہے بابا کی بات بڑی یا اللہ کی بات بڑی، ان کو فرق معلوم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ کسی کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہاں سے فائدہ دکھائی دیا ان کے پیچھے چلے گئے، کبھی وہاں زیادہ ہرا بھرا معاملہ دکھائی دیا ان کے پیچھے چلے گئے، کبھی یہاں پر زیادہ لائٹنگ دکھی تو ان کے پیچھے چلے گئے۔ تو آدمی کے پاس اپنا پیمانہ اگر نہ ہو تو کوئی بھی آدمی آ کر اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے علم ایسی اونچی چیز ہے کہ ایک انسان کی ہدایت کی ضمانت اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہیے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ گمراہی سے حفاظت کے اعتبار سے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے اعتبار سے، اپنے عبادات اور اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی اصلاح کے اعتبار سے، اور دوسروں کی رہبری کے اعتبار سے، دوسروں کا اجر جمع کرنے کے اعتبار سے، دونوں میں کوئی بھی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کیا کیا چیز ہے دونوں میں فرق کرنے والی؟ علم ہے، علم ہے جس کے ذریعے سے دونوں آپس میں برابر ہو جاتے ہیں، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے، یعنی دونوں میں علم والا اور جو علم والا نہیں ہے، ان دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ تو یہ علم کی اور اہل علم کی فضیلت ہے، خصوصاً یہاں پر اللہ نے بتایا کہ جاننے والے ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جو نہیں جانتے ہیں۔ دوسری چیز دیکھیے، علم کے ذریعے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تم میں سے، ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو علم والے ہیں، درجات کو اونچا کرتا ہے یا اونچا کرے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات اونچے کرے گا۔ یہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، سورہ المجادلہ آیت نمبر 11۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک خاص انداز میں رفع درجات کی بات کی ہے، درجات کو اونچا کرنے کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے درجات، اور والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ اونچے کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا علم والے ایمان والے نہیں ہوتے ہیں؟ علم والے بغیر ایمان کے کیسے ہوں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کا تذکرہ یہاں نہیں کیا، بلکہ عام ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو اونچا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے خاص طور سے کاٹ کے ایک اور جماعت کا ذکر کیا، ایک اور گروہ کا ذکر کیا، اور فرمایا اور وہ لوگ بھی جن کو علم دیا گیا، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند کرے گا۔ اہل علم یہاں پر بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے عام طریقہ ہے کہ جہاں عام بات ذکر کی جاتی ہے ان میں سے خاص کو اہمیت کی وجہ سے الگ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلا اللہ نے فرمایا سورہ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں لیلۃ القدر میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کون اترتا ہے؟ الروح، اور روح بھی، روح کون ہے؟ جبریل، جبریل ملائکہ میں سے ہیں، جبریل فرشتوں میں سے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عام فرشتوں کا ذکر کر کے خاص طور سے جبریل کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل خصوصی فرشتہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا خاص اور مقرب فرشتہ کون ہیں؟ جبریل ہیں، جو وحی کے لے جانے پر مأمور ہیں. تو عام فرشتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ان میں سے الگ سے ذکر کیا فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو. اسی طرح سے کئی مقامات ہیں جہاں پر بعض جگہ پر نبیوں کا عام ذکر کر کے بعض کا نام لیا، کہیں پر اعمال کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے عمومی ایمان و عمل کا ذکر کر کے خاص اعمال کا ذکر کیا. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. تو ایمان اور نیک عمل ہو گیا، لیکن اس کے بعد اور نیک اعمال میں سے خصوصی عمل ذکر کیا، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. یہ بھی تو نیک عمل ہے، لیکن نیک اعمال کے بعد خصوصی طور پر ان دو چیزوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ عمومی طور پر نیک اعمال اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ اعمال خصوصی طور پر دعوتی عمل ہے جن کا رخ دوسروں کی طرف ہے اور سماج کی اصلاح کے لیے، سماج کی برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے بعد خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا ذکر خاص طور سے کیا ہے ایمان والوں کے بعد. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھائے گا، اور خصوصاً ان لوگوں کے، والذین اوت العلم درجات، اور خصوصاً ان لوگوں کے جو تم میں سے علم والے ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل باطل اور کافر جو بھی ہیں یہ تو جہنم کے نچلے طبقات میں ہوں گے، نچلے درجوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اونچے درجات عطا فرمائے گا اور اونچی جنتوں میں جگہ دے گا. لیکن اس اونچائی کے اعتبار سے عام جنتی تو اونچی جنتوں میں ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان میں بھی مرتبے کے اعتبار سے اونچی جنتوں میں وہ لوگ ہوں گے جو علم والے تھے. ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اور اپنی عبادات کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے تو جنتی بنتا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ انسان کو اس کے عقیدے کی اصلاح اور اس کی عبادات کی اصلاح، اس کے دین کی مضبوطی کی طرف لے جانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء ہوتے ہیں جو انسان کو صحیح رہبری دیتے ہیں، یہ علماء ہوتے ہیں جو انسان کو بتاتے ہیں صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، عبادات صحیح کیسی ہوتی ہیں اور غلط کیسی ہوتی ہیں. تو ایک انسان کو اس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنے والے علماء ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر کوئی انسان جنتی بنتا بھی ہے تو اس کے جنتی بننے میں علماء اس کے ثواب میں شریک ہوتے ہیں، یعنی اس کے ثواب ان کو بھی دیا جاتا ہے، ان کے اعمال کا، ایک عام مسلمان کے عمل کا ثواب جو اس کو ملتا ہے رہبری کرنے کی وجہ سے، وہ علماء کو بھی ملتا ہے کیونکہ انہوں نے رہبری کی اس کی. اب وہ ظاہر باتیں اس سے اونچی جنت میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنا عمل کیا وہ الگ، اور اس کے عمل کا ثواب ملا وہ الگ، اس اعتبار سے ان کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ جس کا ثواب زیادہ ہوگا وہ اونچی جنت میں ہوگا. تو دعوت کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک انسان جنت میں جاتا ہے تو اس کے جنت میں جانے میں جو اس کا رہبر ہوتا ہے اس کو بھی اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، وہ اس سے اونچی جنت میں ہوگا. اس لیے ہم کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے عقیدے کی، اپنی عبادات کی، اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو رہبری دیں، دوسروں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ہاں، یہ حکمت سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر حکمت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ اگر کوئی کام نہیں کیا جائے تو صحیح کام بھی غلط نتیجے پیدا کرتا ہے. صحیح کام بھی غلط نتیجہ کب پیدا کرتا ہے؟ جب صحیح کام کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے. اب بتائیے، ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے، اب اگر غلط طریقے سے انجیکشن دے گا تو کیا ہوگا؟ علاج ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس کو بڑے دواخانے میں لے جانا پڑے گا. تو صحیح کام بھی صحیح ڈھنگ سے کرنا چاہیے. ڈاکٹر کتنا احتیاط سے کرتا ہے، برابر نبض ڈھونڈتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے چلو نہیں مل رہی کوئی بات نہیں کہیں بھی دے دو، ایسا نہیں چلے گا. سلائن لگا رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں مل رہی، اچھا اس کی رگ نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے کہیں بھی لگا دو، کیا ہے جسم ہیت میں تو جانے والا ہے. تو ایسا آدمی سیدھا قبر میں جائے گا. تو ایک صحیح کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا صحیح طریقہ بھی آدمی کو معلوم ہو، اور یہ بھی علم ہی سے متعلق ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں لیکن دعوت اگر صحیح طریقے سے نہیں دیں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، ماننے کے بجائے آدمی نہیں مانے گا۔ اس لیے بہت حکمت، سوجھ بوجھ، نرمی، اخلاق کے ساتھ دعوت دینا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہمارے اس کورس کا آخری جو حصہ ہے جو دعوت سے متعلق ہے، دعوت کا طریقہ کیسے دعوت دیں، اس میں ہم تفصیل سے اس کو ذکر کریں گے۔ بہرحال تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ عام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اونچے درجات کر کے جنت میں ڈالے گا اور جنت میں اونچے مقام پہ رکھے گا، لیکن ان سے بھی اونچے مقامات ان کو ملیں گے جو علم والے تھے۔ یہی بات ابن حجر نے فتح الباری میں کہی کہ عام ایمان والے جنت میں جائیں گے لیکن ان کی رہبری کی وجہ سے اہل علم ان سے زیادہ اونچی جنت میں ہوں گے، بشرطے کہ وہ اس علم کے پابند ہو، ورنہ آدمی اگر علم کا پابند نہیں ہو تو پھر جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علم کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ دین میں سب سے اہم ترین چیز کو ثابت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ علماء کو اس اہم ترین چیز پر گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہد اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ تو اللہ، اس کے فرشتے اور علم والے اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قائماً بالقسط، اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، انصاف کے ساتھ قائم ہے، سب پر نگہبان ہے اور انصاف کرتا ہے، یعنی عدل کرتا ہے، قسط کے معنی عدل کے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، العزیز الحکیم وہ زبردست ہے، غلبے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، غلبے والا ہے، جب چاہے پکڑ سکتا ہے لیکن نہیں پکڑتا ہے، حکمت والا ہے، جانتا ہے کس کو کب پکڑنا ہے، کس کو مہلت دینا ہے، کس کو وقت دینا ہے، کس کو توبہ کے لیے ٹائم دینا ہے، جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کون کیسا ہے، وہ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، غور کریں علماء کی فضیلت یا اس آیت سے کیسے ثابت ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس میں کس چیز پر گواہی دی جا رہی ہے۔ نمبر ایک، دین میں سب سے بڑی اور اونچی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید دین کی اصل ہے، دین کی جڑ بنیاد ہے، اس کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں، اگر توحید نہیں تو کیا دین ہے، دین ہی نہیں۔ وہ چیز جس میں عام طور سے انسانیت گمراہ ہوتی رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ توحید ہے، لوگ شرک میں مبتلا ہوتے رہے ہیں۔ وہ چیز جس کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے سب سے نیک بندوں کو بھیجا، وہ توحید ہے۔ انبیاء جب دنیا میں آتے، لوگوں کو دعوت دیتے، جب ان کو نبی اللہ بناتا، رسول بناتا، لوگوں کے پاس بھیجتا دعوت کے لیے، سب سے پہلا پیغام ان کا کیا تھا؟ توحید۔ سب سے اہم چیز، سب سے پہلی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی وہ توحید کی تھی، اور آخری وقت میں سب سے زیادہ جس کی تاکید کر رہے تھے وہ بھی توحید تھی۔ آپ آخری وقت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا قریب آیا تو آپ اپنے چہرے پر چادر ڈال لیتے، پھر اس کو ہٹا دیتے جب دم گھٹنے لگتا، اس وقت میں آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ تو یہ جو شرک تھا، اس شرک سے آپ اپنے آخری وقت میں بھی امت کو ڈرا رہے تھے، تو نبیوں کی ابتدائی اور انتہائی یعنی سب سے اہم ترین دعوت جو ان کی دعوت کا محور ہے، سینٹرل ایکسس جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ توحید ہے. اس توحید پر اللہ تعالی نے کس کس کو گواہ بنایا ہے؟ اب یہ بھی دیکھیے، نمبر دو، اللہ نے سب سے پہلے خود اپنی گواہی ذکر کی، دوسرے فرشتوں کی گواہی. اللہ تعالی گواہ ہے، اللہ ظاہر و باطن، ماضی و مستقبل، حال، ہر اعتبار سے علم رکھنے والا، اور خود وہ معبود ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے. ایک تو اس نے اپنی گواہی ذکر کی، نمبر دو اپنے ساتھ فرشتوں کی گواہی ذکر کی جو نور سے بنے ہیں، پاک مخلوق ہیں، عمدہ مخلوق ہیں، اور گناہوں سے پاک ہیں، اس لیے کہ ان میں شہوت نہیں ہے، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو کما حق کا حکم پورا کرتے ہیں، اس حکم کو اس پر عمل کرتے ہیں. اور فرشتوں کے بعد اللہ تعالی نے کس کی گواہی ذکر کی؟ اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سب سے اہم ترین چیز توحید کی گواہی کے لیے مخلوق میں سے کس کو چنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے فرشتے اور علم والے اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس آیت میں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ کہا لا الہ الا ہو، ایک آیت میں توحید دو مرتبہ آ رہی ہے. علماء نے کہا پہلی مرتبہ خبر ہے، دوسری مرتبہ امر ہے. کیا مطلب ہے؟ پہلی مرتبہ اللہ نے بتایا کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اور علماء بھی، علم والے بھی، اس لیے لا الہ الا ہو، اب تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو. تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ گواہ بنانے کے لیے مخلوق کو چنا. کس کو چنا؟ علماء کو. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے اہم چیز جو توحید کے اثبات کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ علم ہے. آپ بغیر دلیل کے کیسے توحید ثابت کرو گے؟ آپ کو دلیل دینا پڑے گی. اور عالمی سطح پر کسی انسان کو حق کی طرف لانا ہے تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ توحید ہے. اور توحید کو ثابت کیے بغیر آپ کیسے منوا سکتے ہیں؟ اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے علم چاہیے، اور وہ ایسا ایسا علم نہیں، مضبوط علم چاہیے. اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں شرک کے اعتبار سے شیطان کئی شبہات ڈالے گا. آج آپ چاہیں اسلام سے باہر آپ دیکھیں یا اسلام کے اندر آپ دیکھیں، شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں شرک کے اعتبار سے کیسی کیسی دلیلیں ڈال کے رکھ دی ہیں. آج آدمی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود لکڑی پتھر کی عبادت کر رہا ہے، جانوروں کی عبادت کر رہا ہے. اب اس کو سمجھانا ضروری ہے، اس کو دلائل دینے پڑیں گے. دیکھو عبادت تم کو کس کی کرنا چاہیے؟ اللہ کی کرنا چاہیے. اس کو دلیل دینی پڑے گی. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ علماء کر سکتے ہیں. باطل کا رد کرنے کے لیے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ دلیل کے ساتھ علماء کھڑے ہو سکتے ہیں. جس کے پاس علم ہے وہی باطل کو رد کر سکتا ہے، جس کے پاس دلیل ہے، جس کے پاس مضبوط علم ہے وہ باطل کو رد کر سکتا ہے. اگر علم نہیں ہے تو باطل غالب آ سکتا ہے. اس لیے اور اس سب سے اہم چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اہم کام کے لیے گواہ بنایا علماء کو، اس لیے کہ زمین پر اللہ کی توحید کو قائم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں. علم کے بغیر توحید کو غالب نہیں کر سکتے ہیں، علم کے بغیر لوگوں کے دلوں سے شرک کو نہیں نکال سکتے ہیں، گھروں سے طاقت سے نکال سکتے ہیں. دیکھیے ایک آدمی ہے، اگر وہ دیکھ رہا فلاں کے گلے میں تعویذ ہے وہ توڑ کے نکال سکتا ہے، لیکن وہ آدمی گھر کو جائے گا، گھر کو جا کے پھر دوسرا بنا کے ڈالے گا. اب آپ نے اس کے گلے سے نکالا، اس کے دل سے نہیں نکالا. اس کے دل سے آپ ہاتھ سے پکڑ کے نکال سکتے ہیں؟ نہیں. اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاتھ کی نہیں، بات کی ضرورت ہے. اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا. اس کی جو ہے یعنی ذہن میں بات آئے کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ علم سے نکال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کے سامنے لوگ شرک کریں گے اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس علم ہے آپ لوگوں کو سمجھا کے ان کے ذہنوں سے نکال سکتے ہیں. آپ سوچئے ایک بات کتنی عجیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، اور آپ نے اللہ کے گھر میں جو لوگوں نے بت لا کے رکھ دیے تھے آپ نے نہیں نکالے وہاں سے. مکہ میں 13 سال تک آپ رہے. کیوں؟ آپ نکال دیتے لوگ زیادہ دھوم دھام سے لے کے آتے وہاں پہ, کیونکہ آپ کے پاس اس وقت میں طاقت نہیں تھی, اور آپ چھپ چھپا کے بھی اگر کرتے تو لوگ واپس سے لا کے رکھتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے توحید کی دعوت دی. توحید کی دعوت اتنی مضبوط دی کہ لوگوں کے دلوں سے بت نکلے, لوگوں کے دلوں سے بت نکلے. جب لوگوں کے دلوں سے نکل گئے تو کعبہ سے نکالنا آسان ہو گیا, کیونکہ حق غالب ہو گیا. اس توحید کو ماننے والے اتنے زیادہ ہو گئے کہ پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا اس شرک پر باقی رہنا, اس شرک پر باقی رہنا. اور اسلام اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب کعبہ سے جب بت نکالے جائیں گے تو کوئی لا کے رکھے گا نہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جو دائی کو یاد رکھنا ضروری ہے. دائی کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اگر دلیل ہے آپ لوگوں کے دلوں سے بتوں کو نکال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ گھر سے نکال سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے پھر دوسرے کمرے میں لے جا کے رکھے گا, وہ آپ سے چھپ کے کرے گا. اس لیے دعوت کے لیے علم بہت ضروری ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں سب سے اہم ترین چیز, جس کے بغیر دین کا وجود نہیں, جس کے بغیر نجات نہیں, جس کے بغیر آدمی کے اعمال مقبول نہیں ہو سکتے ہیں, اس توحید پر گواہ بنایا تو علماء کو. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے ثابت کرنے کے لیے علم ہی ضروری ہے. علم کے بغیر توحید کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. اور شرک وہ سب سے بری چیز ہے جو شیطان کوشش کرے گا کہ لوگوں کو اس میں پھنسائے, اور کافی حد تک شیطان اس میں کامیاب رہا ہے. تو اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شیطان کی جو شرک کے پھیلانے کی سازش ہے اس کے مقابلے میں زمین پر اللہ کی طرف سے شیطان سے جنگ کرنے والے کون ہیں؟ یہ علماء ہیں. شیطان سے جنگ کرنے کے لیے زمین پر کیا ہے؟ یہ علم ہے, جو توحید کا علم ہے, دلائل کا علم ہے, قرآن و سنت کا علم ہے. تو زمین پر جو مسلسل حق اور باطل کی جو جنگ ہے اس میں سب سے اہم ترین ہتھیار دائی کے پاس وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آ جانا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ ان انکار کرنے والوں کی باتوں میں آپ نہ آ جانا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا اور آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے, آپ ان کے ساتھ سٹرگل کیجئے, فائٹ کیجئے. کیسے؟ اس قرآن کے ذریعے سے, اس قرآن کے ذریعے سے, اس قرآن میں جو دلیلیں ہیں, اس قرآن میں جو علم ہے, اس علم کے ذریعے سے آپ ان سے لڑیے. تو اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت کے لیے اور توحید کے اثبات کے لیے, ثابت کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان رکھا ہے, اور عام طور سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو اس میں ہر بات آسان نہیں ہوتی ہے. اگر آپ جس چیز کو آج آسان سمجھتے ہیں وہ کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گی, بچہ اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے, یا بڑھاپے میں انسان کو زندگی کی جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ جوانی میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو اس اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے بھی بعض باتیں آسان ہوتی سمجھنے میں, بعض باتیں مشکل ہوتی ہیں. اسی طرح سے سمجھ کے اعتبار سے بھی انسان میں مراتب ہوتے ہیں کہ ایک انسان کسی بات کو سمجھ پاتا ہے, دوسری بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو اگرچہ آسان کیا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی سمجھائے نہیں, براہ راست وہ نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی سمجھائے نہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 43 ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور اس کو تو بس وہی سمجھ پاتے ہیں جو واقعی علم والے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو مثالیں قرآن میں ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں ان میں مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں, ان مثالوں کی گہرائی کیا ہے, ان مثالوں سے نصیحت کیا ملتی ہے, ان مثالوں میں کیا باتیں اور چھپی ہوئی ہیں، واقعی انسان کی زندگی سے ان مثالوں کا کیا رشتہ ہے، ان کا کیا امپلیکیشن ہے، ان کا کیا اپلیکیشن ہے، کیسے ان کو اپنی زندگی میں اس کا انتباق کیا جائے، وہ جو مثالیں ان کو اپنی زندگی سے کیسے جوڑا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو واقعی علم والے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں بعض باتیں خصوصاً مثالیں وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یا احکام میں باریکیاں ہیں، ان کو صرف علم والے سمجھ پاتے ہیں. ظاہری سطح پر ایک آدمی موٹا موٹا اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن ان کی گہرائی وہی آدمی سمجھ پاتا ہے جو علم اور سمجھ کے اعتبار سے گہرائی کا حامل ہو، جو گہری سمجھ رکھتا ہو. تو اس سے علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اگر علماء نہیں ہوں گے تو سمجھائے گا کون. اس لیے علماء سے ربط رکھنا بھی ضروری ہے. بعض اوقات انسان ایک بات قرآن کی لیتا ہے، کچھ کا کچھ مطلب اس کا لے لیتا ہے، حدیث میں سے کوئی حدیث لیتا ہے اس کا کچھ اور ہی مطلب لے لیتا ہے، اور زندگی بھر اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے اور غلط عمل کرتا رہتا ہے. اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ علماء کی قدر کرے اور علماء سے تعلق بنائے رکھے تاکہ دین کے سلسلے میں وہ کسی بات کا غلط مطلب نہ لے، وہ گمراہ نہ ہو. تو بہت ساری باتیں علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں، یعنی گہرے علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ باتیں گہری ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ دین کی آج سمجھ پاتے ہیں، لیکن کسی ایک دم نئے آدمی آیا ہے کچھ بھی معلوم نہیں اس کو، آپ اس کو سمجھائے سمجھے گا اس کو، نہیں سمجھے گا اس کو، تو اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری باتیں آج ہم نہیں سمجھے ہوئے ہیں، علماء سمجھتے ہیں، تو اگر علماء نہیں ہوں گے تو سمجھائے گا کون بھی. تو علماء کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا، اور قرآن کے فہم کے اعتبار سے علماء کی فضیلت یہاں پہ بیان کی ہے. علم کی مشغولیت یہ انسان کو لعنت سے بچاتی ہے، چاہے وہ بطور طلب علم ہو یا طالب علم کے اعتبار سے ہو. اس لیے علماء جو ہمیشہ لوگوں کو سکھانے میں مشغول رہتے ہیں، ان کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعون ملعون ما فیہا، خبردار دنیا لعنت کی حقدار ہے یا ملعون ہے. ملعون کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور. الا ان الدنیا ملعون، خبردار دنیا ملعون ہے. ملعون ما فیہا، اس میں جو کچھ سب ملعون ہے. الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس چیز کے جو اللہ کے ذکر سے قریب ہو یا اللہ کے ذکر سے قریب کرنے والی ہو. وعالم او متعلم، یا عالم اور متعلم یعنی طالب علم. تو چار چیزیں ہیں جو لعنت سے محفوظ ہیں، اور اگر یہ چیزیں چار چیزوں کے علاوہ جتنی ہیں وہ لعنت کی حقدار ہیں. ایک اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد دلانے والی چیزیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں، اللہ کی طرف دھیان لے جانے والی چیزیں. الا ذکر اللہ، ذکر اللہ تعالی، ایک تو اللہ کا ذکر، نمبر دو وما والاہ، کہ وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے قریب کرے، جیسے دینی مجالس ہیں جہاں پر نصیحت اور اللہ کی یاد ہوتی ہیں، یا وہ چیزیں جو کتابیں وغیرہ بھی ہیں ساری مثلا، تو جو اللہ کی یاد دلائیں، جو اللہ کی یاد سے قریب کرنے والی ہیں. یعنی اللہ کا ذکر ایک، دو اس ذکر کا سبب، اس ذکر کا ذریعہ جس سے اللہ کی یاد آتی ہے، نمبر تین عالم، اور نمبر چار متعلم یعنی طالب علم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عالم اور طالب علم ان دونوں کے بارے میں کہا کہ جب یہ علمی مشغلے میں مصروف رہتے ہیں تو یہ اللہ کی لعنت سے محفوظ ہیں. تو آدمی کو یا تو عالم ہونا چاہیے یا تو پھر طالب علم ہونا چاہیے. اور واقعی آدمی زندگی بھر چاہے عالم بن جائے، کبھی وہ طالب علم نہیں رہتا، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ طالب علم ہوتا ہے. اور واقعی عالم وہ ہے جو حقیقی اعتبار سے طالب علم ہو. اس لیے کہ آپ سوچیں، اس سے پہلے آیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے نبی اپنے رب سے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی دے. تو ظاہر بات ہے چاہے کتنا بھی بڑا عالم انسان ہو جائے، اس کو علم کی طلب رہنا یہ ضروری ہے، بلکہ خود اس کے علم والا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ علم کی طلب کرتا ہو، اس میں جمود اور انرشیا جس کو کہتے ہیں ٹھہراؤ نہیں ہو۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ملعون قرار دیا۔ اس میں ملعون قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، اور غفلت دل کی سختی کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ کو بھولنے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھولنے کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی دنیا میں کھو جاتا ہے تو عبادات سے غفلت میں آ جاتا ہے، اور حلال و حرام کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ و لعب میں مشغول ہو کر اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات یعنی دل میں سختی پیدا ہونے کی وجہ سے پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو ابتدائی مرحلے کے اعتبار سے، شروعات کے اعتبار سے دنیا کو ملعون کہا، یعنی لعنت کا سبب ہے یہ۔ دنیا کی چیزیں اللہ سے غافل کرتی ہیں، اور اللہ سے غفلت دل کو سخت کرتی ہے، اللہ کی شریعت کے بارے میں لاپرواہ کرتی ہے اور غافل کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جہنم میں لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ تو یہ ابتدائی سبب کے اعتبار سے ہے، ابتدائی سبب کے اعتبار سے کہ دنیا ملعون۔ ورنہ آپ سوچیں گے ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی ملعون ہے کیا؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ چیزیں دنیا کی زیب و زینت، ایک جنرل بات ہے، ایک جنرل بات ہے کہ دنیا کی چیزیں آدمی کو غافل کرتی ہیں۔ اگر آپ کا کھانا آپ کو غفلت میں ڈال رہا ہے تو یہ بھی اسی کے ذمن میں آ سکتا ہے کہ یہ اس طرف لے جانے والا ہے۔ لیکن اگر آپ کھانا کھاتے وقت میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ کہہ کے کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں کہ اگر یہ کھانا مجھ کو نہیں ملتا تو میں کیا کرتا، تو یہ اللہ کا شکر اگر دل میں پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وما والاہ کے ذمن میں آتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے ذکر سے قریب کرے، تو آپ کے کھانے نے آپ کو اللہ سے قریب کیا، تو یہ ملعون نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر انسان اپنے دل کو زندہ رکھے تو اس کو ہر چیز اللہ سے جوڑنے والی بنتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو تو وہ ساری چیزیں اللہ سے دور کرنے والی اس کو بنتی ہیں۔ تو اب آدمی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہوش میں رکھتا ہے یا بے ہوش ہوتا ہے۔ تو الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، خبردار دنیا لعنت کا سبب ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب لعنت کا سبب ہے، ملعون ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے اللہ کی، اللہ کی یاد کے، اللہ کے ذکر کے، اللہ کے تذکرے کے، اللہ کی نصیحت کے، کہ ساری چیزیں ذکر کے ضمن میں آتی ہیں۔ وما والاہ، اور جو اللہ کی یاد سے قریب کرے، اور عالم اور متعلم۔ اس لیے انسان اگر زندگی بھر کے لیے طالب علم ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے اس لعنت سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ کے لیے آپ وقت بنا لیں انشاء کہ تھوڑا وقت ہے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، جب بھی آپ کو فرصت ملتا ہے، ملتی ہے کام کاج سے نکل کے، ایک صفائی کم سے کم پڑھ لیں، تھوڑا سا تفسیر پڑھ لی، ایک آیت ہی کی پڑھ لی، یا کوئی حدیث ہے اس کی تشریح پڑھ لی، یا کوئی اور مسائل کی کتاب ہے اس کو پڑھ لی۔ تو اس طرح سے سیرت کی کتابیں ہیں یا ترغیب و ترہیب کی کتابیں ہیں، تو جو بھی علوم آپ کے پاس یعنی ہیں، جو بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں، نہیں پڑھنا آتا ہے کوئی بات نہیں، آپ کے پاس سی ڈی ہے، سی ڈی میں آپ آڈیو سن سکتے ہیں، دین کی باتیں سن سکتے ہیں، علماء کے دروس موجود ہیں۔ تو آج ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کوئی عذر کرے کہ نہیں ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے، یا پڑھتے ہیں تو ہم کو سر دکھتا ہے، یا ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو نیند آتی ہے، اپنے اپنے جو ہے بہانے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بازو میں رکھیں، ہم تھوڑا سا سوچیں اپنی آخرت کے بارے میں، اور یعنی ہم کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں، کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں۔ تو علم کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ علم والے اللہ کی لعنت سے محفوظ ہیں، علم والے اللہ کی لعنت سے محفوظ رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو علم میں لاپرواہی برتتے ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ان کی کیا مذمت قرآن اور سنت میں آئی ہے، ان کی کیا برائی آئی ہے۔ علم کے بالعکس جو لفظ ہے وہ جہالت ہے، عربی زبان میں اس کو جہل کہتے ہیں، جہل۔ اور اس کے یعنی علم، اس کا اپوزٹ اگر آپ کہیں اس کو، اس کے بالمقابل، اس کا متضاد لفظ یہ جہل ہے، جہالت۔ جہالت کی تین قسمیں ہیں۔ جہالت سادہ معنی میں نہ جاننا بھی ہو سکتا ہے، غلط جاننا بھی ہو سکتا ہے، اور غلط عمل بھی ہو سکتا ہے، تین لیول اس کے ہیں۔ راغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردات غریب القرآن میں کہتے ہیں الجهل على ثلاثة أضرب، جهالت تین طرح کی ہوتی ہے. الاول وهو خلو النفس من العلم هذا هو الاصل، کہتے ہیں کہ پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے. یعنی انسان پیدائشی طور پر جب اس کی حالت کیا ہوتی ہے، انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. تو آدمی بائی ڈیفالٹ زیرو نالج اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو انسان کی اصل جہل ہے، تو یہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں. کوئی بچہ تھوڑا سا بولنے لگا، اس کو ہم مسائل نہیں پوچھنے لگتے، وہ بولے نہیں معلوم، تو بولے ارے کیسا نہیں معلوم تجھ کو، سب معلوم ہونا چاہیے نا تجھ کو. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ہے، سب لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بچہ اس کو کیا معلوم. تو بچے کو نہیں معلوم ہوتا ہے، ہر انسان کو معلوم ہے. تو علم سیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، پیدائشی کوئی عالم نہیں بنتا ہے بلکہ علم سیکھنے سے آتا ہے. تو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو کسی چیز کا، تو یہ بری بات نہیں ہے. کسی کے پاس علم نہ ہونا یہ بری بات نہیں ہے، وسط نہیں سیکھنا یہ بری بات ہے. دیکھیے دو باتیں یاد رکھیے، علم نہ ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جس علم کی ضرورت ہے اس کا نہ سیکھنا یہ بری بات ہے. کہتے ہیں کہ الاول وهو خلو النفس من العلم هذا هو الاصل، پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے پاس کسی بات کے سلسلے میں علم نہ ہو، اور یہ اصل ہے، یعنی ایسے ہی ہوتا ہے. والثانی اعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیہ، دوسری چیز کیا ہے کہ ایک انسان ایک چیز کو ایسا سمجھے جیسی کہ وہ نہیں ہے، یعنی ایک چیز کو غلط طور پر سمجھے، صحیح کو غلط سمجھے، غلط کو صحیح سمجھے، حلال کو حرام سمجھے، حرام کو حلال سمجھے، حق کو باطل سمجھے، باطل کو حق سمجھے، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، توحید کو شرک، شرک کو دین، اسلام، ایمان. تو اس طرح سے غلط علم جو ہے اس کو آدمی واقعی صحیح علم سمجھنے لگے، یہ دوسری قسم جہالت کی، اور اکثریت انسانوں کی اس جہالت میں مبتلا ہوتی ہے. اہل باطل، ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام طور سے اہل باطل جو ہیں وہ یہ دوسری جہالت ہوتی ہے اس میں ہوتے ہیں. تیسری قسم فعل الشیء بخلاف ما حقه ان يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا او فاسدا، کہتے تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی ایسا کام کرے کہ جو علم کے خلاف ہو، یعنی جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہ کرتے ہوئے غلط کرے، چاہے اس کا اعتقاد اس میں جو بھی ہو اس کو صحیح مانتا ہو یا غلط مانتا ہو، جیسا کرنا چاہیے تھا اس کے خلاف عمل کرے، چاہے اس کے صحیح یا غلط ہونے کا اعتقاد رکھا جائے. یعنی ایک آدمی مثلا شراب پی رہا ہے تو یہ بھی جہالت ہے، ایک آدمی اگر شرک کر رہا ہے تو یہ بھی جہالت ہے. اب شرک کو صحیح سمجھ کے کرے تو بھی غلط، اور اگر شراب کو حرام سمجھ کے کرے تو بھی غلط، کیونکہ عمل غلط ہے چاہے اس کی نیت اچھی ہو یا بری ہو، چاہے اس عمل کو صحیح سمجھ کے کرے یا غلط سمجھ کے کرے. غلط عمل اگر آدمی کرتا ہے تو وہ عمل کیا ہوتا ہے، وہ جہالت ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی کچھ غلط کرنے لگے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا جہالت ہے. یعنی آدمی کا عمل جو ہے وہ بھی جہالت والا عمل ہوتا ہے، اس کا کلام بھی جہالت والا کلام ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات خود بھی جاہل ہوتا ہے. تو اس لیے تین مرتبے جہالت کے ہیں. علماء نے کہا کہ پہلے جو دو مرتبے ہیں وہ علم سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا تیسرا جو مرتبہ ہے وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کو میں اگر مختصراً کہوں تو جہالت دو قسم کی ہے، ایک علم والی، دوسرے عمل والی. علم والی جہالت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی کو معلوم نہ ہو اور معلوم ہو کہ معلوم نہیں ہے، دوسرے یہ کہ معلوم نہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ معلوم نہیں ہے. یہ تھوڑا مشکل پڑے گا. ایک آدمی مثال کے طور پر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا مینڈک حلال ہے، مینڈک کھانا حلال ہے، اور وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے سوال آیا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں مینڈک کو دیکھ کے کہ یہ بھی کھانے کی چیز ہے. بولے بھائی معلوم نہیں اپنے کو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس علم نہیں ہے. تو اب اس غریب آدمی نے مان لیا کہ اس کو نہیں معلوم. اب دوسرا آدمی وہ ہے جس سے آپ پوچھیں کہ چوہے کھانا حلال ہے، अब वो आदमी सोचे कि चूहा वैसे भी कुछ उसमें गलत तो दिखता नहीं है, अब वो आदमी कहे कि हलाल है, तो अब ऐसा आदमी क्या है, आप उससे कहे नहीं चूहा हलाल नहीं है, हराम है चूहा। वो कहे नहीं नहीं हराम होने की दलील बताओ, उसको हलाल बनाने लगे। तो इस तरह से कोई आदमी अपनी तरफ से गलत बात पे जिद पे अड़ जाए और गलत को सही मान ले, तो ये जो है ये दूसरी जहालत है। तो न मालूम होना इसको जहले बसीत कहते हैं, जहलुम बसीत ता के साथ में ही, और गलत चीज को सही समझ लेना इसको जहले मुरक्कब कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आसानी से आप समझे, एक आदमी बस स्टॉप पे खड़ा है, अब आप वो जो उसको मालूम नहीं कौन सी बस कहां जाती है, तो ये जहले बसीत है। अब वो गलत बस में बैठ गया, अब लोग उसको पूछ रहे कहां जाना है आपको, कंडक्टर उसको पूछ रहे कहां जाना है, बोले मुझको वहां जाना है, वो कहे ये बस नहीं जाती, बोले यही बस जाती है, तो कंडक्टर के साथ में लड़ने लगे कि नहीं वाकई ये बस वहीं जाती है, तुम गलत कह रहे हो। तो ये क्या है, एक तो इसको मालूम नहीं, दूसरा ये गलत चीज को सही साबित करने के लिए बैठा हुआ है, तो इसको जहले मुरक्कब कहते हैं, यानी कंपाउंड इग्नोरेंस, डबल डबल जहालत है, नहीं मालूम और नहीं मालूम ये भी नहीं मालूम। तो अक्सर गुमराह लोग और गुमराही में मुब्तला लोग इस जहालत में मुब्तला होते हैं। इसलिए आप उनको बताएं, देखो भाई तावीज़ पहनना शिर्क है, अरे कैसे शिर्क है कुरान है ना, अरे भाई फातिहा देना बिदात है, अरे कुरान है ना, फातिहा देना कैसा बिदात है, अरे दरगाह पे सज्दा करना सही नहीं, अरे ताजीम करना गलत है क्या। तो बहुत सारे लोग जहले मुरक्कब में मुब्तला होते हैं, वो बातिल को हक समझ रहे होते हैं और उसी के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो जहलत की इल्मी एतबार से दो किस्में हैं, जहलुम बसीत और दूसरे जहलुम मुरक्कब। और तीसरी किस्म जो है वो अमल के एतबार से है, वो कि आदमी ऐसा अमल करे जो इल्म के खिलाफ हो। मसलन एक आदमी जानता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, अब नमाज छोड़े तो ये क्या है, जहालत है। एक आदमी जानता है शराब पीना गलत है, शराब पिए तो उसका यह अमल जहालत है। तो इस तरह से जो है गलत अमल करना भी जहालत होता है। तो खुलासा कलाम ये कि जहालत की तीन किस्में हैं, और दो इल्म से मुतालिक हैं और तीसरी अमल से मुतालिक है। इसमें सबसे भयानक किस्म जो है वो बीच वाली है, जहल मुरक्कब, इसलिए कि ये जहालत अपनी भी गुमराही का सबब बनती है और दूसरों की भी। जहालत के नुकसान क्या हैं, अल्लाह ताला फरमाता है قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا। ए नबी आप कहिए हम तुमको बताएं कि आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है, वो लोग जिनकी दुनिया की सारी कोशिशें यहीं बर्बाद हो गई और वो इसी भ्रम में पड़े रहे, इसी धोखे में रहे कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ये सूरह अलकहफ की आयत नंबर 103-104 है, यानी ये लोग गलत को सही समझते रहे और जिंदगी भर वही गलत अमल करते रहे और दिल में क्या रहा कि हम सही काम कर रहे हैं। तो एक आदमी गलत काम करता रहे और गलत को सही समझता रहे, ये क्या है, ये जहल मुरक्कब है कि एक तो उसको सही चीज मालूम नहीं थी और गलत को उसने सही समझ लिया। अल्लाह ताला फरमाया ऐसे लोग आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में है। तो जहालत के नुकसानात में से एक नुकसान यह है कि एक आदमी सारा किया कराया बर्बाद कर देता है, यानी अमल भी करो और मिलेगा भी कुछ नहीं। किस वजह से हुआ ऐसा, जहालत की वजह से। उसको चाहिए था कि पहले मालूम करता सही क्या है गलत क्या है, फिर उसके बाद आदमी अमल करता, लेकिन उसने इल्म हासिल नहीं किया और पहले अमल में लग गया, सारा किया कराया सब बर्बाद हुआ, बाद में मालूम पड़ा जो भी किया सब गलत था। तो इसलिए इल्म पहले जरूरी है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, ए नबी आप जाहिलों में से न हो जाना। ये अल्लाह ताला ने दूसरों को डांटने के लिए कहा है कि जब नबी से कहा जा रहा है तो दूसरों के लिए ज्यादा जरूरी है, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले थे और अल्लाह की शरीयत को जानने वाले थे। ये जो आयत है ये जहल वो जहल है जो अमल से ताल्लुक रखता है खुसूसन, कि ऐसा कोई काम ना करना जो जाहिल लोग करते हैं, इनकी बातों में आकर इनकी बात मत मान लेना इनकी हिदायत के लिए, इसलिए कि ये लोग जाहिल हैं, अगर आप इनकी बात मानोगे तो ये जहालत वाला अमल होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया فلا تکونن من الجاہلین، آپ ایسا کام نہ کرنا جو جاہلوں کا کام ہو۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 35 ہے۔ جہالت اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ الانعام آیت نمبر 119، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ دوسروں کو علم کے بغیر گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ علم کے بغیر خواہشات کی، چاہتوں کی، اپنے دل میں آنے والی باتوں کی پیروی کرتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو علماء نے اور قرآن میں آپ دیکھیں یہاں پر علم کی بالمقابل ہوا کا ذکر کیا گیا ہے، خواہش، اپنے دل سے مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے، مجھ کو یہ صحیح لگتا ہے۔ تو آدمی اکثر اوقات بدعات اور شرکیات کا سبب کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے دل سے عمل کرنے لگتا ہے، مجھ کو قبر پہ سجدہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مجھ کو یعنی چراغ جلانا بہت اچھا لگتا ہے، کتنا نور نور لگتا ہے، مجھ کو کنڈے کرنا بہت اچھا لگتا ہے، گملے میں کھانا کتنا اچھا لگتا ہے، کھیر بناتے ہیں، پوری بناتے ہیں۔ اپنے دل سے آدمی کچھ بھی کرتا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی عمل کرتا ہے، تو یہ کیا ہے، اپنی چاہت وہ پوری کر رہا ہے، اللہ کی چاہت پوری نہیں کر رہا ہے، اپنے دل میں جو آ رہا کر رہا ہے۔ شریعت کیا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا شریعت ہے۔ اپنے دل سے کچھ بھی کرنا مجھ کو اچھا لگتا ہے تو کیا یہ اللہ ہے؟ نعوذ باللہ، جس نے اپنی طرف سے شریعت بنا لی۔ ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے فرمایا کیا ان کے اور شریک ہیں اللہ کے سوا جنہوں نے ان کو ایسا حکم دیا ہے جو اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی ہے، ایسا دین ان کو دیا ہے جو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو علم کے بغیر آدمی خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو علم کے بالمقابل خواہشات ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواہشات کی بنیاد پر علم کے بغیر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق، علم کے بغیر راست عمل کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو راستہ چھوڑ کے چلنے لگے، صراط مستقیم سے یا منزل کی طرف لے جانے والا راستہ چھوڑ دے اور کہیں بھی چلنے لگے وہ نہیں پہنچے گا۔ والعامل علی غیر علم، والعامل علی غیر علم ما یفسد اکثر اکثر مما یصلح، اور علم کے بغیر عمل کرنے والا بگاڑ زیادہ کرے گا، بھلائی کم کرے گا، یعنی اس کی عبادات بھی خراب ہوں گی، اس کی دعوت بھی خراب ہوگی، اس کی حلال و حرام کے معاملات بھی خراب ہوں گے۔ تو علم کے بغیر عمل کرنے والا بگاڑ زیادہ کرے گا، بھلائی کم کرے گا۔ فَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ، علم ایسے طریقے سے حاصل کرو کہ تمہاری عبادت میں نقصان نہ آئے، تمہاری عبادات میں خرابی پیدا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ علم ہی لگے ہیں اور عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ علم ایسے طلب کرو کہ عبادت میں بگاڑ پیدا نہ ہو، عبادت کو نقصان نہ ہو، عبادت بھی کرو۔ وَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا، وَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِلْمِ، اور عبادت اس طرح سے کرو، اس طرح سے عبادت میں لگو کہ تمہارے علم حاصل کرنے میں بھی خلل پیدا نہ ہو، یعنی علم بھی حاصل کرو اور عبادت بھی کرو، دونوں میں ایک بیلنس رکھو۔ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُ الْعِلْمِ طَلَبُ الْعِبَادَةَ وَتَرَكُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے عبادت کی طلب کی، عبادت میں لگے اور علم کو چھوڑ دیا۔ حتی خرجوا باسیافهم علی امت محمد، یہاں تک کہ انہوں نے امت محمد پر اپنی تلواریں نکالی اور ان کے اوپر خروج کیا، یعنی ان سے جنگ کی۔ ولو طلبوا العلم ما لم يدلهم علی ما فعلوا، ولو طلبوا العلم، اگر وہ علم حاصل کرتے، لم يدلهم علی ما فعلوا، وہ علم ان کو اس غلط عمل پر نہیں ڈالتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خوارج ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا گمراہ فرقہ خارجیوں کا فرقہ ہے، جنہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا اور ان سے جنگ کی۔ حضرت علی نے بھی جواب میں ان سے جنگ کی، خلیفہ تھے مسلمانوں کے وہ، اور ان کو قتل کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ پہلے مسلمان تھے لیکن علم صحیح نہیں تھا، صحیح فہم نہیں تھا، اور غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل سے قرآن کا کچھ بھی مطلب لیا اور اس کی بنیاد پر حضرت علی کو اور بہت سارے صحابہ کو کافر قرار دیا، یہاں تک کہ ان سے جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا کہ عبادت کرتے تھے لیکن علم حاصل نہیں کیا۔ تو گمراہی علم کے نہ ہونے سے آتی ہے۔ اس کو ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے جہنم میں جانے کا سبب بھی یہی ہوگا بہت سارے لوگوں کا کہ انہوں نے علم سے اعراض کیا، علم حاصل نہیں کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا قول ذکر کیا ہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، سورہ ملک آیت نمبر 10. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کہ جہنمی کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنتے یا غور کرتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. اگر ہم غور کرتے، دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، جہنمی نہیں ہوتے. چلو سمجھ میں نہیں آیا، کم سے کم مان ہی لیتے سن کے، تو بھی ہم جہنمی نہیں ہوتے. اگر ہم دین کی بات سنتے تو سمجھنے کی بھی توفیق ملتی تو ہم جہنمی نہیں ہوتے. تو جہنمی جہنم میں جانے کے بعد میں کہیں گے، اس بات پر افسوس کریں گے کہ انہوں نے دین کی بات نہیں سنی اور اس میں غور نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہوئی اور نہ ان کے اعمال کی اصلاح ہوئی اور وہ جہنم میں چلے گئے. تو دین کی بات نہ سننا، دینی مجالس میں حاضر نہ ہونا اور اسی طرح سے اس میں غور و فکر نہیں کرنا، یہ آدمی کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. امام الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ای لو کنا نسمع ما خاطبنا به الرسل، کہ اگر ہم اس بات کو سنتے جو رسولوں نے ہم سے کہی، او نعقل شیئا من ذلک، یا اس کے کچھ حصے پر ہی غور کر لیتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، ما کنا فی عداد اہل النار، ہم جہنمیوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا. تو یہ فتح القدیر جو ان کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے بات کہی ہے. تو بہرحال علم کی مجلسوں سے اعراض، علم کی باتوں کو سننے سے پرہیز کرنا آدمی کی ذاتی جہالت اور دوسروں کی گمراہی کا سبب اس کو بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمارا پہلا موضوع تھا جو علم اور اہل علم اور طلب علم اور حفاظت علم، ان ساری چیزوں کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.